लीला के लफ्ज ही मैंने तो हुई हुए जो किसी के लिए हलाल हो, फिर ये बीवी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ अगर होता निसाओ अपनाएकुम अजवाजो अपनाएकुम ठीक होता अरबी में। कुरान करीम ने हलाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, वह हलाल अपनाएकुम और तुम्हारे बेटों की बीवियां बहुएं यानी जिन्हें कहिए। हलाल का मैंने बीवियां है बस, हलीला की जमा है। हलीला बीवी को नहीं कहते, बीवी को ही कहते हैं, बहू को नहीं कहते। बेटे की बीवी है मुराद है, फिर आप बहू करेंगे ना। हलीला का मैंने तो बहू नहीं ना हुआ। हलीला तो किसी आदमी की अपनी हलीला, उसकी बीवी हलीला ही है उसके लिए। अरबी में ये भी गलत है, करीमा हलीला जौजा मरा वगैरह। तुम्हारे बेटों की बीवियां अल्लाह जीना, वो बेटे जो के मिन असलाब कुम तुम्हारी पुश्तों से हो। असलाब जमा है सुल्ब की, तुम्हारी पीठों से हो यानी तुम्हारे हकीकी बेटे। अबनाए कुम में अगर किसी को मुंह बोला बेटा बनाया हुआ तो अरब लोग उसे भी इब्नी कहते थे, और ये रस्म कुरान ने तोड़ी बिल्कुल, और सूरत अल-अहज़ाब में भी उसका जिक्र आएगा और यहां भी है। तो उस सिलसिले में ये कहा कि बेटा बहू भी हराम होगी, लेकिन उस बेटे की बीवी जो के तुम्हारी पुश्त से। अगर किसी को मुंह बोला बेटा बनाया, इससे उसको बेटे के सारे हुकूक ड्यूटीज और राइट्स हासिल नहीं हो जाते कि वो तक विरासत में भी आ जाए, रिश्तेदारी में भी वो उसी तरह समझा जाए। ये है मसला असल में। तो वो तो रबीब जो है उसकी बीवी तो नहीं हराम, ये तो मिन असलाब कुम आया जो तुम्हारा हकीकी बेटा, हकीकी बेटे की बीवी यानी बहू से भी फिर आदमी का रिश्ता हराम है। अब देखिए ये मुसाहरत है, आदमी या आदमी का बेटा जिससे शादी करे, इस शादी की बिना पर भी बाद रिश्ते हराम हो जाते हैं। यानी आदमी ने शादी की, उसकी सास उस पर हराम हो गई, उसकी बीवी की बेटियां अगर कोई है वो हराम हो गई। इसी तरह से अगर कोई बेटा है, मसलन ये तो एक आदमी ने शादी की किसी, तो उसके बाप पर इसकी बीवी हराम हो गई हमेशा के लिए, मर जाए तो भी नहीं निकाह कर सकता। यानी जो बहू है, बेटा मर जाए तो ससुर उसके साथ शादी नहीं कर सकता है।
बेटे की साली,
साली तो और बात है, हम तो बात बहू की कर, वो उसकी बहू थोड़ी थी।
तो
अपनी इकट्ठा करना वो भी एक अलग मसला आएगा। तो इस तरह से एक तो ये हुआ। तो ये चार रिश्ते मुसाहरत के हैं, उम्महातो निसाएकुम रबाएबुकुम और हलाल अबनाएकुम। ये चारों की वजह जो है तीनों की वो है मुसाहरत। शादी की वजह से जो रिश्ता कायम होता उससे भी बाज हुरमतें कायम होती हैं। अच्छा, वह अंतजमाहू बैन अल-उख्तैन, और ये भी हराम है। ये जो फिक्र आया है ना अंतज, देखिए हुर्रे मत से चले थे नायब फायल, सब रफा में आते गए, हलाल आखिरी आया है। अब आया वह अंतजमाऊ, ये अंतजमाऊ महलन यहां रफा में है, यानी हुर्रमत अलैकुम अंतजमाऊ, यानी हुर्रमत अलैकुम जमउन बैन अल-उख्तैन, यूं कह लीजिए जमा करना दो बहनों को ये भी हराम है। अंतजमाऊ के तुम जमा करो, बैन अल-उख्तैन दो बहनों के दरमियान, और इसका मायना है भैया वक्त दो बहनों से निकाह करना, ये भी कुरान ने हराम करार दिया। इल्ला मा का सलफ, लेकिन अगर वो पहले हो चुका है तो वो गुनाह माफ। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और इससे फिर हदीस में आता है कि फूफी खाला वो भी नहीं जमा करनी चाहिए, फूफी भतीजी और खाला भांजी वगैरह। शिया हज़रात कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कुरान ने बहन का जिक्र किया और आगे साफ कहा बाकी हलाल है लिहाजा वो जायज है। इसमें फिर इख्तलाफ हुए और फिर फुकहा ने एक अजीब मसला निकाला। बस दफा मैथमेटिकल एडवेंचर्स भी करते थे, फिर उसके एक्सेप्शन ढूंढने निकल आते थे। तो कहते थे मतलब मसला ये निकाला कि एक मर्द और एक औरत को, अगर एक को लड़का एक को लड़की फर्ज करे तो उनका आपस में निकाह ना हो सकता हो तो इनको जमा करना भी जायज नहीं है। कुरान ने तो सीधी सी बात की थी ना कि दो बहनों से भी एक वक्त निकाह ना करो। तो अब जब हदीस में आता है कि खाला और फूफी का भी जिक्र हदीस में आया है, तो उससे फिर ये फुकहा आगे चले, एक जनरल रूल निकालना चाहा, फार्मूला ये बनाया फिर कि दो लड़कियां हों, अगर उनमें से एक को लड़का एक को लड़की फर्ज करें और देखे कि आपस में इनकी निकाह हो सकता है, हो सकता है तो फिर ठीक है वो जमा हो सकती है, नहीं हो सकता तो फिर मगर दो बहने एक को भाई एक को बहन फर्ज करें तो नहीं होता, लिहाजा वो तो गई उसूल ये नहीं। लेकिन इसमें फिर कई एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, वो ऐसे मसले सूरत पैदा होते हैं कि एक तरफ से अलिफ और बे एक लड़का और दो लड़की है, अगर एक को लड़की और दूसरे को लड़का फर्ज करे तो निकाह जायज नहीं, लेकिन अगर उसको लड़का और इसको लड़की फर्ज करे तो हो जाता है। ये मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं एक तरह के फिकह के, वो फिर उस पर दिमाग लड़ाते रहते हैं। अल्लाह का आना गफूर रहीम। और आखिरी है वल मुहसनात मिनन निसा, और शादीशुदा जो हो औरतों में से, मुहसनात भी हराम है तुम्हारे लिए औरतों में से जो, यानी मिनन निसा की मजीद वजाहत है, औरतों में से जो मुहसनात हैं वो भी तुम्हारे लिए हराम होंगे, यानी उनसे शादी करना। मैं मुहसनात का अभी मैंने जानबूझ कर नहीं कर रहा, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, मगर वो जो तुम्हारे दाएं हाथों की मिल्कियत बनी यानी लौंडियां, वो मुहसनात होते हुए भी हलाल होंगी। ये एक लफ्ज है और इसमें यहां मुहसना के मैनों की बहस आती है। मुहसना का मादा है स्वाद नून है, और हिस्न के मैंने किला के होते हैं, और मुहसना अहसना युहसिनु बाब अफआल से इसमें मफूल का मुअन्नस का जमा सालिम का सीगा है। मुहसिनुन इसम फाइल बनेगा, मुहसिनुन मैंने प्रोटेक्शन देने वाला, मुहसनुन जिसको प्रोटेक्शन और हिफाजत दी गई हो, और मुहसनात जिनकी हिफाजत की गई हो, ये बनता है मैंने असल लफ्ज प्रोटेक्टेड के मानों में ले ले। हिफाजत उनको किसने दी ये फिर आगे मसला चलता। और इस तरह से मुहसना ये लफ्ज स्वाद की जेर से पढ़े तो मुहसिना भी हो सकता है, यानी वो औरत जो अपनी हिफाजत करने वाली है, इसम फाइल का सीगा भी हो तो सकता है, लेकिन यहां मफूल है जिनकी प्रोटेक्शन की गई। अब इस सूरत में इस लफ्ज के कुरान में तीन माना आए हैं, एक माना है शादीशुदा औरत, उसको भी एक प्रोटेक्शन हासिल है, दूसरा माना है आजाद औरत लौंडी गुलाम के मुकाबले पर, उसको भी एक प्रोटेक्शन हासिल होती है अपनी सोसाइटी में बिरादरी में, लौंडी गुलाम तो कहीं के आए उनको वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती, सोशल प्रोटेक्शन। हाँ, आजाद औरत के मानों में भी मुहसनात आया है। और तीसरा माना है पाकबाज औरत, गोया कि उसने अपनी हिफाजत की है, और इन मानों में वो मफ़ऊल आ गई, यानी अपनी ही हिफाजत खुद करने वाली है। कुरान में आता है हजरत मरियम के बारे में अहसनत फरजहा, कि उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की। तो इस तरह से मुहसना के तीन मायने बनते हैं, लफ्जी मायने तीनों में हिफाजत जिसकी की गई, शादीशुदा औरत, आजाद औरत और पाकबाज औरत। अब यहां क्या मायना मुराद है? अगर करें पाकबाज औरत तो इसका मायना यह है कि बदमाशों से ही निकाह करो, सारी पाकबाज आ रहा है, साफ जा रहा है, ये तो मायना नहीं लगेगा यार। दूसरा मायना है आजाद, ये भी गलत है कि आजाद औरतें हराम है। अब तीसरा मायना यहां लगता है कि जो शादीशुदा है जिनके खामिद मौजूद है वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि निकाह पे निकाह कर लो या भगा लो या बिठा लो जैसे जिम्मेदार करते हैं। तो ये मायना यहां मुराद है, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, लौंडियों के सिवा। लौंडियां मैदान जंग में कैदी होकर आती थी, वही एक सूरत है, और उनका मैदान जंग में कैदी होकर आना कानूनी पोजीशन यह करता था कि इनकी पिछली शादी का सिलसिला खत्म हुआ है, चाहे वो खानदान वाली क्यों नहीं है, इल्ला ये कि फिदिया हो रिहा हो जाए वो और बात है, लेकिन अगर वो उसी स्टेटस पे है तो चाहे उनके पीछे खानदान जिंदा मौजूद भी हो। कई चीजें हुक्मी होती है, हकीकतन वाकयातन नहीं होती। एक आदमी गुम हो जाता है और नहीं पता चलता 10-12 साल के वो कहां है, अदालत में दरखास्त देकर अगर उसको मुर्दा तस्लीम करा दिया जाए तो अदालत से ये डिग्री ले ली जाए तो ये हुक्मन मुर्दा है, असल में मुर्दा का तो आपको पता नहीं है। अब उस पर मुर्दा के सारे अहकाम होंगे, उसकी बीवी निकाह शादी कर सकती है, उसकी जायदाद तकसीम होगी, विरासत वगैरह सारे, तो हुक्मन मुर्दा हुआ, हालांकि हकीकतन तो नहीं पता। इस तरह से वो औरतें जो मैदान जंग में कैदी होती थी वो हुक्मन बेवा या मुतल्लका के हुक्म में आ जाती, इसलिए कहा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। तो ये 15 या 14 रिश्ते बनते हैं जिनसे निकाह हराम है, कुरान करीम ने बयान किए हैं। और उसके बाद है किताब अल्लाह अलैकुम, اللہ کا قانون ہے تم پر یا لکھا ہے اللہ نے تم پر, کتاب مصدر ہے کتب یکتب کتاب, اور یہ نصب میں اسی لیے آیا یا یعنی کتبہ کتاب اللہ ہے, یا کوئی فعل اس سے پہلے معذوف مانے الزمو کتاب اللہ ہے, پابندی کرو اللہ کے قانون کی. آپ نے پڑھا ہے نا کہ یا مفعول بہی ہوتا ہے کوئی فعل معذوف مانے یا پھر مفعول مطلق مانے, دونوں صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں, کتاب اللہ کی نصب کی مفعول مطلق مان لے یا مفعول بہی مانے. مفعول بہی اس طرح سے ہوگا پابندی کرو الزمو کتاب اللہ ہے, پھر وہ مفعول بہی ہو کے نصب میں آئے گا. تو اللہ کا قانون ہے تم پر یعنی یہ. اب دیکھیے ہم اردو میں مجبور ہیں کہ یوں ترجمہ کریں, گویا کہ ایسا ہے کہ لکھا ہوا ہاگا کتاب اللہ علیکم, اردو میں تو ترجمہ ہم یہی کریں گے کیونکہ کتاب اللہ علیکم کا جو عربی معنی ہے لکھا ہوا ہونا اللہ کی طرف سے تم پر, تو وہ میرے خیال میں شاہ صاحب رفیع الدین صاحب بھی ایسا نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ تو بہت ہی عجیب بن جاتا ہے. لازم ساختہ است خدا بر شما, بس لازم ساختہ است لازم کر دیا ہے, یعنی کتب اللہ کتابا علیکم یوں معنی کیا. ایک تو یہ قانون ہے تمہارے لیے, وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کیا گیا, مجہول کا صیغہ, ما تمہارے لیے حلال کیا گیا یعنی نکاح حلال ہوا, یہ نہیں میں نے کہ ان کے ساتھ جنسی تعلق جائز نہیں اور باقی کے ساتھ نکاح کے بغیر بھی, یہاں حرمت سے مراد حرمت نکاح. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اور تمہارے لیے حلال کیا گیا اس کے سوا وہ جو کہ اس کے پیچھے ہے, ما وراء ذالکا, ذالکا کو ذالکم کہا گیا, یہ کم ضمیر مخاطب نہیں ہے ذالکا ہی ہے, اور اس کے پیچھے جو کچھ ہے یعنی ما وراء ذالک یعنی اس کے علاوہ, ان چودہ رشتوں کے علاوہ تمہارے لیے باقی عورتیں حلال ہیں. لیکن حلال کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے جس طرح چاہو جنسی تعلقات کو, آگے ہے ان تبتغوا باموالکم, حلال یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ چاہو, مالوں کے ساتھ چاہو یعنی باقاعدہ مہر دے کر نکاح کرو, یہ معنی بنتا ہے پھر اس کا. ورنہ تب تک ہوں اموال کم میں بھی ہو سکتا تھا کہ کسی عورت کو چار پیسے دے کے اس سے جنسی تعلق قائم کر لیا جائے, لفظی معنی تو یہ بنتا ہے نا, چنانچہ شیعہ اسی سے تو متا ثابت کرتے ہیں نا کہ ان تب تک ہو بے اموال کم, پیسے دے کے جس سے چاہو اس کے ساتھ وہ تم کو, لیکن قرآن نے آگے بیان کر دیا کہ صرف پیسوں کی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے پیسے اس میں انوالو ہوتے ہیں, شادی کرتا ہے آدمی کچھ خرچ کرتا ہے گھر بناتا ہے گھر بنا کے رہنا چاہتا ہے اس پہ اس کے پیسے لگیں گے جس میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے, لیکن دوسری شرطیں بھی ہیں, محسنین غیر مسافحین, احسان کرنے والے ہوتے ہوئے اور مسافح نہ ہوتے ہوئے یہ کام کرو, حال ہے دونوں, احسان کا معنی ہے اپنی حفاظت کرنا اور یہاں مراد ہے حفاظت نکاح میں آتے ہوئے کہہ لیجیے, یعنی باقاعدہ گرہستی زندگی بنا کے رہنا مقصود ہے, محسن کا معنی یہ ہے گرہستی بن کر رہتے ہوئے, اور پھر گرہستی بھی شاید سوچتے کہ یہ جی چلیے میں نے عورت گھر رکھ لی ہے گھر ہی رکھ لیا, نہ قرآن کہتا ہے غیر مسافحین, صفاح کے معنی زنا کے ہی بنتے, لفظی معنی تو بہانہ ہوتا خون یا پانی بہانہ, سین فے ہے صافحا یصافحو صفاحن کے معنی ہے صرف شہوت رانی کرنا, اس سے مسافح میں نے شہوت ران, صرف شہوت رانی کرنے والے نہ ہوتے ہوئے, یعنی اس شادی کا مقصد باقاعدہ شادی اور اس کی پوری قانونی اور دینی ذمہ داریاں ہوں, نہ کہ محض جنسی تعلق کی خاطر کسی عورت کو گھر رکھ لے, نہ. تو یہ تین شرطیں, ابتغاء بالاموال جس میں مہر آتا ہے, احسان پوری گرہستی زندگی کے ساتھ اس کو قبول کرنا, اور گرہستی زندگی کا بھی یہ معنی صرف نہیں ہے کہ گھر میں عورت رکھ لی ہے ہم عورت کسی کو تو نہیں دے رہے, اور شہوت رانی مقصود نہ ہو مقصود اور ہو. تو یہ تین شرطیں جو ہیں یہ اصل نکاح کے تین مقاصد ہیں ایک طرح سے, یہ کرو تو پھر باقی عورتیں, اب اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو یہی معنی ہے, اس کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جبکہ باضابطہ باقاعدہ نکاح کر کے لگتے, کیونکہ نکاح میں ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, بس تم نے جو ان عورتوں سے فائدہ اٹھایا استمتأ یستمتعو میم تے عین مادہ سے فائدہ اٹھانا، حصہ وصول کرنا، اپنا متا میں نے یوٹیلائز کرنا، حصہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا. فمستمتعتم، اور وہ چیز کہ جس سے تم نے فائدہ اٹھایا، بھی اس کے ساتھ، منہن، ان عورتوں سے. یہاں ماں ایک طرح کا مصدری معنوں میں آ گیا ہے، تمہارے اس استمتاع کی وجہ سے جو تم نے ان عورتوں سے کیا، یعنی ان سے فائدہ اٹھایا، مراد ہے جنسی تعلقات جو تمہارے قائم ہوئے. فآتوہن، پس تم ان کو دو عورتوں کو، اجورہن، ان کے اجر یعنی مہر، فریضتن، مقرر کرتے ہوئے. یہاں بھی وہی لفظ آیا، ضروری ہوتے ہوئے یا مقرر کرتے ہوئے، فریضہ کہ میں نے مقرر کرنا بھی ہے، تو وہ پھر مقرر کردہ. تو اس میں بھی یہ ہو گیا، اب فکرے کا معنی یہ بنتا ہے، فمستمتا تم بھی میں نے کہ تم نے جب ان عورتوں سے فائدہ اٹھایا تو ان کے مہر ان کو مقرر کردہ دو. اور معنی یہ بنتا ہے کہ جنسی تعلق کے بعد مہر واجب ہے. شیعہ حضرات اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تم نے جو ان سے فائدہ اٹھایا تو ان کے مہر دو، اور متا کا معنی ہی وہی بنتا ہے، نکاح متا عربی میں کہتے ہیں اسی کو. وہ تو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کے اس لفظ سے یہی معنی ہے کہ جن عورتوں سے تم نے پیسے، وہ پہلے حصے میں اموالکم کے بعد محسنین غیر مسافحین بھی چھوڑ جاتے ہیں، اس کو بھی نظر انداز کیا نا. متا میں تو احسان اور وہ تو نہیں ہے بات، وہ تو صفا ہی ہے، جنسی تعلق کے سوا اور تو کچھ مقصود نہیں ہے. ایک تو وہ کیا، صرف اس لفظ سے کہا کہ تم نے جو متا ان سے فائدہ اٹھایا اس کو ان کو اجر دو. سنی حضرات نے یہ کہا کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ متا تو اور باتوں پہ بھی حرام ہے، وہ حدیث میں بھی ہے. سیدھی بات اس میں یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، بلکہ جواز کے نہیں، بعض دفعہ تو غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے متا کرنا، ان کے بارے میں تو سیدھی سی بات ایک ہے کہ چاہے 10,000 ثواب لکھے گئے متے کے ثواب ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ کوئی شریف شیعہ اپنی بیوی اور بیٹی متا میں کبھی نہ کسی نے دی ہے نہ دیتا ہے. اور بلکہ وہ ایک میں شیعہ کی ایرانی کتاب پڑھ رہا تھا کہ کسی نے امام سے پوچھا، یعنی مسئلہ یوں بیان کیا ہوا تھا کہ فلاں امام سے پوچھا متا کا کیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑا ثواب ہوتا. اس نے کہا تو آپ کی بیٹی سے بھی کر لیا جائے تو امام کے ماتھے پہ، یعنی وہ شیعوں کی کتاب میں یوں لکھا ہے. سوال ہی ہے، ہم نے کہا یہ بھی خوب ہے، ہم تو اس کو ہی ایک دلیل بناتے تھے، لیکن اس نے دلیل ہی یہ لکھا کہ امام متا کی بڑی تعریف کر رہا تھا، ابو خدا جانے کوئی دل جلا ہوگا یا کیا بات ہوگی. اس نے کہا جی آپ کی صاحبزادی سے، تو امام بالکل کہنے لگا یہ منافق لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں. تو سیدھی بات ہے کہ ادھر کہہ رہے ہو کہ جو متا کرے وہ تفسیر کاشانی کی دیکھے، تو خدا جانے کیا کیا پھکڑ بازی کی ہے، یعنی وہ اس میں جو متا کیا غلوب ہیں لوگوں کے. تو سیدھی بات ہے کہ نکاح متا بعض ایسی چیزوں کی وجہ سے کہ اسلام کا جو پورا فریم ورک ہے نکاح کا، وہ اس میں فٹ بیٹھتا ہی نہیں. قطع نظر اس بات کے کہ عرب لوگ متا کرتے تھے اور صحابہ میں بہت لیٹ تک اس کا رواج رہا، اس وجہ سے شیعوں نے کہا جی حضرت عمر نے یہ کیا، ورنہ کوئی زانی نہ ہوتا اگر متا حلال ہوتا تو ٹھیک ہے، زنا لیگلائز کر دے تو کوئی زانی نہیں رہے گا. بات تو پھر یہی بنی نا، حضرت عمر نے یہی کیا کہ متا حرام قرار دیا، کیونکہ یہ لیٹ چلا تھا، اس وجہ سے بعض میں یہ تھا کہ یہ کوئی حرام نہیں ہوا. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی تھی، اور پھر لوگ سمجھ گئے کہ اسلام کے نظام میں یہ فٹ نہیں بیٹھ. شیعوں کے جہاں یہ فقہ امام جعفر صادق میں جواد مغنیہ وغیرہ نے جو لکھا ہے، اس میں پھر وہ کرتے ہیں باریکی میں جاتے ہیں نا فقہ، میرے خیال میں 16 باتوں میں شاید لکھا ہے کہ نکاح متا اور عام نکاح جو ہے یہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر 16 باتوں میں وہ اس سے مختلف ہے. تو پھر اتنی باتوں میں مختلف ہے تو نکاح کیا ہوا پھر، وہ فلاں فلاں بات. مثلا دیکھیں نا آپ کیسے، قرآن کہتا ہے کہ جس سے تمہاری شادی ہو گئی اس کی وہ ساس مثلا باپ پر حرام ہو گئی. اب ایک آدمی کسی شہر میں جاتا ہے، ایک عورت سے متا کر لیتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، اس کے باپ پر یہ عورت حرام ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے لڑکے نے نکاح کیا. اب اس کا باپ آگے اسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، وہ بھی اسی عورت سے متا کر لیتا ہے. کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس کے بیٹے نے جو ہے نا، وہ بیٹے کی بیوی تو رہ چکی تھی نا آپ کے نزدیک. تو پھر اسی طرح سے اور، یعنی جبکہ مصاہرت پہ حرمتیں قائم ہوتی ہیں، تو متا کی جو مساہرت ہوگی اس کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے مساہرت کی پوری جو بنیاد ہے وہ ہی ڈھہ جائے گی. اور قرآن میں اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا مساہرت پر حرمت کے حکم ہے. تو متا سے تو پھر مساہرت کا کوئی تعلق ہی رہ نہیں جاتا قطع نظر اور باتوں میں. تو اس طرح پھر وراثت ہے. آپ نے 15 گھنٹے کا نکاح کیا اور 15 گھنٹے کے اندر آپ مر جاتے ہیں, اس عورت کو آپ کا وارث کیوں نہیں بننا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے, جتنی دیر کا نکاح کیا ہے اتنی دیر میں ہی مر جاتا ہے ایک ان میں سے, تو ان کو ایک دوسرے کا وارث بھی بننا چاہیے. تو اس طرح سے بیسیوں پیچیدگیاں ہیں. اور سیدھی سی بات ہے کہ اسلامی احکام وراثت, احکام نکاح, احکام مساہرت, ان کے ساتھ یہ کلیش کرتا ہے. سیدھی بات ہے یہ اسلام میں نہیں چل سکتا. اور قطع نظر اس بات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کروایا تھا اور حرام کروا دیا, وہ ایک الگ بات. اس لیے کہ 8-9 تک بھی اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی, کہ بہت لیٹ حضور نے اس کا دیا ہے حکم. شروع میں یہ حرام نہیں ہوا. شیعہ اسی لیے کہتے ہیں جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں قرار دیا, اس لیے بارے ثبوت آپ پر ہے حرام قرار دیں. تو اگر وہ حدیث پیش کریں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے کہ حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام کے نظام میں یہ چل ہی نہیں سکتا. آپ اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ مساہرت کی حرمت ہوتی ہے, اور باپ بیٹا جس عورت سے نکاح کر کے جائیں گے یہ حرمت کہاں رہے گی؟ پھر وراثت کیوں نہیں ان میں جاری کرتے؟ اگر ان میں سے ایک مرتا ہے تو وراثت کیوں نہیں جاری کرتے؟ اور بھی بہت سے احکام آئے گی. سنیوں نے وہاں ہے وہ انہیں 15-16 باتوں میں تو وہ الگ کرتے. اب وہ اس نے نموتا کیا, اس سے اس عورت کو حمل ہوا, بچہ ہو گیا, کیا کون اس کا باپ ہے کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اسلام میں دیکھیے ویسے چاہے 15 منٹ کے بعد طلاق ہو جائے, لیکن نکاح کے وقت یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ موقت ہے. اس لیے حنفیوں میں تو یہاں تک لکھا ہے نا پھر وہ اس میں ہدایت وغیرہ میں کہ اگر دو آدمی مرد عورت نکاح کرے اور کہیں ہم 1000 سال کے لیے شادی کرتے ہیں یہ حرام ہے, نکاح ہی نہیں ہوگا. حالانکہ 1000 سال تو انہوں نے زندہ نہیں رہنا, لیکن وہ الرجک ہوگا کہ ٹائم فیکٹر مینشن ہی کیوں کیا ہے, اس کا ذکر ہی نہ کرو. بہرحال اب یہ جو آیت تو اپنی جگہ پر ہے, فمستمتا تم بے ہی من ہن فاتو ہن فرینا, کہ جب تم استمتا کر چکو تو پھر مہر دینا ضروری ہے. آیت تو اپنی, تو پھر اس استمتا کا معنی کیا ہے؟ اب اس استمتاع کا معنی تو جنسی تعلق ہی ہے کہ جب وہ قائم ہو تو دو. تو یہ پھر کس کے متعلق ہے اگر متا کے بارے میں نہیں ہے؟ تو اہل سنت کا ہے کہ یہ اسے کہتے ہیں پھر ہمارے ہاں خلوت صحیحہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا, نکاح سے پہلے کی رخصتی اور طلاق کا تو حکم پہلے بھی گزر چکا ہے, اس کے بعد اگر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے الگ رہے ہیں تو اسی کو کہیں گے استمتاع. اس کے بعد مرد پر مہر دینا ضرور واجب ہو جاتا ہے. نہ ہوا ہو اور طلاق ہوئی ہو تو اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے. یہ ہے سیدھا معنی. لیکن استمتاع کا گواہ کون ہوگا؟ فرض کیجئے کل کو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور مرد کہتا ہے میں نے تو کوئی استمتاع نہیں کیا, عورت منکر ہو جاتی ہے میں نے تو کوئی استمتاع نہیں کیا, میری تو کوئی عدت ہی نہیں ہونی چاہیے, اسی وقت مجھے نکاح کی اجازت ہونی. وہ اگر استمتاع کے منکر ہو یا نہ ہوا ہو تو اس عورت پر تو کوئی عدت نہیں ہے, کتنا فرق پڑتا ہے حکم سے. تو اگر ان دونوں میں سے ایک انکار کر دے کہ استمتاع نہ ہی ہوا تو گواہ کون لائے گا, بات کس کی مانی جائے گی؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا قانون کے سامنے. سیدھی سی بات ہے. اب دو ہی موقع کے آدمی ہیں اور ان میں سے ایک انکار کرتا ہے اور دوسرا گواہ نہیں پیش کر سکتا, تو قانون نے یہ نکالا. اس کو اصطلاح ہماری میں کہتے ہیں خلوت صحیحہ, کہ اگر اس مرد عورت کو وقت ملا تھا علیحدگی اور پرائیویسی کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا, جس میں ان کے فعل جنسی کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں تھا, تو اب چاہے انہوں نے کچھ نہیں کیا قانون کی نظر میں وہ ہو چکا. اس کو پھر انہوں نے کہا خلوت. بھائی دیکھیے قانون کی مجبوری ہے, قانون کہاں سے تسلیم کرے؟ میاں بیوی دونوں یا ان میں سے ایک انکار کر رہا کچھ نہیں ہوا, پھر آپ کس پہ فیصلہ کریں گے؟ سیدھی قانونی بات ہے کہ قانون فیصلہ اس پہ کرے گا کہ الگ رہے, کوئی معنی نہیں تھا, قانون کہے گا ہو چکا. اب چاہے نہیں ہوا تب بھی کہیں گے ہو چکا ہے. نہیں یہ میڈیکل فیسلٹی کیا ہے؟ وہ عورت کسی اور کے پاس زنا کر کے آئی ہو تو آپ کی میڈیکل فیسلٹی کیا کرے گی؟ ये कौन सी बात है, मेडिकल फैसिलिटीज है। औरत ही पर बार पड़ेगा और वो भी फिर हकीकत तो नहीं है। तो पठान हजरात यही करते हैं, वो हलाला वगैरह करते हैं ना, तो इधर निकाह करते हैं, मौलवी छोकरा बुला लेते हैं, 20 रुपया देंगे भाई हलाला निकाल दो, यहाँ निकाह किया और कहा कि दो इस औरत को लेके इस पहाड़ी के इधर से होके आ जाओ। वो कहते हैं कि पहाड़ी के पीछे कलमा से सैया हो गए, हमने तो उनको मौका दिया है, हालांकि पता नहीं कलाशन को भी दिखाई देती रहती होगी। तो ये है असल मसला, इस्तिंता तुम भी मिलना, तुमने इस्तिंता किया, इस्तिंता का मैंने अहले सुन्नत ने किया खुलासा निकाले कि अगर खलबत सहिया हो चुकी हो, ये फिकही तर्जमा होगा कि अगर खलबत सहिया हो चुकी हो तो फिर तुम पर उनका मुकरर करदा महर देना जरूरी होगा। शियों ने कहा कि अगर मुता कर चुके हो तो उनके पैसे अदा करो फौर। ये है वला जुनाह अलैकुम,
तभी किस्म का मामला है, मकबूल है, नापसंदीदा है, ये नहीं मुता था जो पूरे निकाह का। ये सर इस्लाम का फिर सहाबा इकराम के वसल्लम के दौर में ये मामला जायज रहा था क्यों? आपने तो बात किया,
देखिए आपने बहुत लेट किया, उसकी क्या वजह थी? अब शराब भी तो जनाब सब हराम हुई है, हालांकि इतनी गंदी चीज थी तो 15-16 साल तो हलाल रही है ना। मैं बात करता हूँ कि फलाह हुक्म पहले क्यों नहीं आया, यही तो वो एतराज था। वो कहते थे 13 साल नमाजें उधर पढ़ाई हैं, अब किबला बदलने का ख्याल आया, 15 साल शराब हलाल रही है, अब हराम हो गई है। ये वो एतराज था जो उस जमाने के सच्चे पक्के मुखलिस मुसलमानों के जहन में भी पैदा होता था। वो कहते थे पिछली नमाजें गई, पिछली जो हमने शराब पी और हमारे भाई शराब पी के मैदान जंग में कत्ल हुए, शहीद हुए, उनका क्या बनेगा? ये ऐसी नापाक चीज है जिससे यूं मना किया जा रहा। तो ये सवाल तो पैदा, बात यह है कि जिस दिन से शरीयत नाफिज हुई वो हुक्म उस दिन से अमल होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में इसकी बजरिया मुनादी मुमानत साबित है सुन्नियों के नजदीक, शिया उसको नहीं मानते। आपने बाकायदा एक मुनादी कराई और उसमें यह आया कि आज से मुता भी हराम है और गधे का गोश्त भी हराम है, शायद ये दो बात। हाँ गधे का गोश्त भी वो उसमें आता है उसी मुनादी।
शिया जो मुता की कुदरत उसमें वो यहाँ तक ले जाते हैं कि नबी का दर्जा।
भाई काशानी की तफसीर में देख लें जो गंद उसने लिखा, लेकिन सीधी बात है कि आज तक किसी शरीफ आदमी शिया ने अपनी बीवी और बेटी और बहन किसी को मुता में नहीं।
एक साहब ने एतराज किया कि भी अगर यही चीज है उनकी किताब, उसका बर्बला मतलब प्रोपेगेशन क्यों नहीं करते कि मुता बहुत ज्यादा होना चाहिए?
नहीं नहीं करते हैं, करते क्यों नहीं? अब तो उन्हें और मौका मिला है, अब तो मगरब में बहुत तलाकें होने लगी, उन्होंने कहा कि ये मुता प्रोबेशनरी मैरिज है, देखिए शिकर आर्जी तौर पर कर ले, अगर चल गई तो परमानेंट मैरिज, वरना ना सही। भाई वो तो जिना है, असल में तो जिना को हलाल करने का एक बहाना ईरान में अब भी होता होगा, लेकिन पहले तो जो ईरान में एयरपोर्ट पे उतरा, स्टेशन पे उतरा, आका मुता में खाई, वो फौरन एजेंट इधर उधर होते थे कि मुता करना है, मैं तुम्हें एक छोकरी दिखा देता हूँ। यानी मुसाफिर के लिए खुदा जाने आजकल टूरिस्ट डिपार्टमेंट यही खिदमत सर अंजाम देता हो, वो और बात है, वो भी यही करते हैं। तो उनके यहाँ तो ये है, तो सीधी बात है कि मुता कानूनी तौर पर देखे तो इस्लाम के कवानीन है, विरासत कानून है, मुरास मुसाहरत कानून है, निकाह से वो किसी तरह चल ही नहीं सकता इनके साथ, इसलिए भी हराम है। सुन्नियों के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत के लिए भी फरमा दिया कि यह हराम है। और शियों की तरफ से हम यही कह सकते हैं कि कोई शिया कत अन खुद किसी शिया को भी मुता में अपनी बेटी और बहन नहीं देता, न दी है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी फजीलत है या कुछ? ये तो जिना को हराम करने वाली बात है। हो गया टाइम, इस आयत को खत्म कर लेते हैं। वला जुनाह अलैकुम फीमा तरागैतुम बिही मिन बादिल फरीदा, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है उस चीज पर जिसमें कि तुम आपस में राजी हो गए। तरावा या तरावा, तफाअला या तफाअलु, तरागैतुम बिही उसके साथ, माँ की जमीर आयद है बिही, जिस बात पर कि तुम बाहम राजी हो गए। मिन बादिल फरीदा, फरीदा के बाद, और फरीदा का मैंने महर मुकर्रर, ऊपर भी आया फरीदा, वहां हाल है फरीदा तन फर्ज होते हुए मुकर्रर होते हुए, تو فریضہ کے بعد مقرر کیے ہوئے کے بعد یعنی مہر مقرر، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی ایک مقرر تعداد ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے مقرر کردہ کے بعد جو تم آپس میں سمجھوتا کر لو کوئی گناہ نہیں. اور اس سمجھوتے کا معنی یہی ہے کہ 100 روپے حق مہر ہوا، بعد میں خاوند نے خود کہہ دیا کہ میں 1000 دوں گا، تو بیوی پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ 100 کا 1000 کیوں لے رہی ہے. بیوی نے معاف کر دیا یا آدھا کر دیا تو خاوند پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہے مقرر کرنے کے بعد قرآن نے کہا من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد آپس میں کوئی سمجھوتا کر لے تو ٹھیک ہے، اس کے بھی گناہ نہیں ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق مہر کی بات ہے، متع والی چیز کی بات ہے. ان اللہ کانا علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. یہاں تک یہ مسئلہ اسی کا تھا، اور ویسے آگے بھی نکاح کا مسئلہ ہی چل رہا ہے اس رکوع کے آخر تک. اس کے بعد چیز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہو، ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. مسائل تو اس میں بھی کئی فقہی اور ماڈرن اور پرانے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم ترجمہ پہلے کریں گے. ومن، اور جو شخص کے لم یستطع، استطاعت اس میں نہ ہوئی، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے جس کو یہ استطاعت ہے ہی نہیں. استطاعت یستطیع تو آپ پڑھ چکے ہیں، طولاً بلحاظ طول کے، جس کو بلحاظ طول کے یہ استطاعت نہ ہوئی. طول کا معنی کیا ہے؟ طول کے اصل معنی قدرت اور طاقت کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز پر قادر ہونا. اللہ تعالیٰ کے نام میں کے طور پر آیا ہے، غافر الذنب، قابل التوبہ، نہیں ذی طول، ذی طول، ہاں ذی طول والا، قدرت کے معنوں میں آیا. تو یہ طولن یہاں تمیز ہے، استطاعت نہیں ہے بلحاظ طاقت کے. اور پھر میں نہ طولت، طاقت تو کئی طرح کی ہو سکتی ہے، یہاں پیسے کی طاقت مراد ہے، اوپر ذکر ہے بیوی کا مہر وغیرہ دینا. تو جس میں یہ استطاعت پیسے روپے کی نہ ہو، این کے حل محصنات المومنات، کہ وہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کر سکتے. آزاد عورتوں کا حق مہر وغیرہ اور حقوق اور یہ زیادہ ہوتے تھے. فمن ما ملکت ایمانکم، پس یہ یہاں ایک فکر آ گیا کہ معذوف ہے، یعنی پھر علیہ ہے یا لہو، این کہا مما ملکت ایمانکم، کہ پھر وہ نکاح کر لے ان لونڈیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں. ما ملکت، یہ نکاح کر لو، آگے آ رہا ہے کہ ان سے نکاح ہوگا. ایمانکم، ملکت ایمانکم، لونڈیوں سے، من فتیاتکم، تمہاری چھوکریوں میں سے. فتیات ہے فتات کی جمع، فے تے واؤ مادہ ہوتا ہے، فتوت جمع مردی کو بھی کہتے ہیں. اس کا مذکر اسم بنتا ہے فتن، فے تے ہدن کی طرح فتن، اور جمع فتیتن بھی ہوتی ہے، فتیانن بھی ہوتی ہے، قرآن میں دونوں طرح آئی ہے. اور مؤنث فتن کا ہے فتاتن، فے تے الف تات اور ایک چھوٹی تے، فتات لمبی تے نہیں. پھر فتات کی جمع فاتا یات آتی ہے، وہ جو اس کی واو سے یہ بدلی تھی وہ دوبارہ آ جاتی. لفظی معنی ہوتا ہے نوجوان لڑکی، فتن معنی نوجوان لڑکا، کیونکہ عموماً یہ نوکر لونڈیا وغیرہ نوجوان رکھتے تھے کام کار کرانے کے لیے، تو پھر یہ لفظ اس طرح چل گیا. فتیات المومنات، دیکھیے یہ صفت آئی ہے الگ کے، فتیات کو مل مومنات، تمہاری مومن لونڈیاں. فتیات کا ترجمہ اب لونڈیا ہی کریں گے. مالا کا تیمان کم میں بھی یہی آیا ہے، تو جو گویا کہ ایک طرح کا بدل ہے، مما مالا کا تیمان کم من فتحیات کم المومنات، بالکل بدل ہے. یعنی فمن فتیاتکم المومنات، ایک ہی معنی تھا کہ پھر وہ مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے، نکاح کر لے یا انڈرسٹوڈ ہے. تو پھر یہ کیوں کہ اوپر این کے آیا تھا کہ این کے حل محسنال المومنات نہیں، تو فل ین کے ما ملک تیمانکم یوں ہو جائے، اور آگے بھی آ رہا ہے واللہ عالم بایمانکم. یہ جو ہم نے مومنوں کی بات کی ہے تو اصل میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کا یہ ہے یا نہیں. اوپر سے تو مومن لینی چاہیے، صحیح ایمان تو اللہ ہی جانتا ہے. تم تو ظاہر پہ فیصلہ کرو گے کہ مسلمان لڑکی سے کر لو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، انسان ہونے کی حیثیت سے. اور آگے حکم ہے فنکحوہن، ان لونڈیوں سے نکاح کرو، فنکحوہن باذن اہلہن، ان کے گھر والوں کی اجازت سے. یاد رکھیے حکم یہ ہے، اور اس کا شاید نظام جو بھی تھا، کہ اپنی لونڈی کے بارے میں وہ واضح کرنا پڑتا تھا کہ کیا یہ صرف گھر کے کام کاج کے لیے ہے یا اس سے جنسی تعلقات بھی ہیں. اس کی جواز نہ جواز کی ایک لمبی بحث ہے، اس کو چھوڑی، لیکن یہ ڈکلیئر کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے کہ اگر لونڈی بعد میں بیٹے کی ملکیت بڑھنی ہے، تو اگر باپ اس کا اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر چکا، یہ بیٹے کے لیے جنسی تعلقات اس کے ساتھ حرام ہو گیا. اس لیے یہ واضح کرنا پڑتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے یا صرف کام کاج کے لیے رکھی ہوئی ہے. جو کام کاج کے لیے لونڈی رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس کے بعد میں دوسروں سے نکال، کسی دوسرے کے غلام سے، کسی دوسرے کے آزاد سے کر دیتے تھے. ان کے گارڈین یہی ہوتے تھے جن کی وہ لونڈی ہوتی تھی. یہ جو ہے نا، ان لونڈیوں سے نکاح کر لو. اس میں جو یہ مومن کی شرط ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی غیر ضروری نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، اہل ایمان کی ہی شرط ہے، لونڈی مسلمان ہی رکھنی چاہیے. تو اس کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، وآتوہن اجورہن، اور ان کو ادا کرو ان کے مہر باقاعدہ. یہ بھی باضابطہ ایک نکاح کی شکل، بالمعروف بھلے طریقے پر. محسنات، وہ پروٹیکشن میں آتی ہوئی رہنے والی ہوئی، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گرستن بن کر رہنے والی ہوتے ہوئے، یعنی وہ بھی پھر یوں ہی وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ مستقل گرہستی زندگی گزارنے کا ارادہ ان کا ہو، شادی شدہ زندگی. محسنات حال ہے، غیر مصافحات، اوپر آپ نے مردوں کے بارے میں پڑھا تھا، غیر مصافحین، یہاں یہی عورتوں کے لیے آئے کہ بادشاہ احترامی اور چند دن کا وقت گزارنا مقصود نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی ساتھ وہ کوئی چوری چھپی یاری لگانے والی ہو، کہ نکاح تو اس سے کر لیا اور باطن میں پھر چاہے جدھر چلے. متخذات اخدان، اتخذ یتخذ سے، متخذات اسم فاعل ہے، اور متخذات اخدان ترکیب اضافی ہو گئی ہے. اخدان کا واحد ہے خدن، اور بعض کہتے ہیں خدن ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں چوری چھپے کا یار، یہ لوگوں سے چھپتے. ان معنوں میں پھر اس کی جمع اخدان، اور نہ ہی وہ پکڑنے والی ہوں اخدان کی، یعنی ولا یتخذنا اخدانا، یوں تھا ایک طرح اس کو ترکیب اضافی میں لائے، ولا متخذات اخدان. خیدال نون، اس میں کون سی دقت ہے؟ یہ تو صحیح مادہ ہے، خدن یا خدن واحد ہے اس کا. تو اس سارے آیت کا میں نام پہلے یہ مردوں پہ کے لیے بھی گزر چکا ہے، اور اب بھی. تو گویا کہ باضابطہ نکاح ہو، نیت ہو گرہستی زندگی بسر کرنے کی، محض شہوت رانی کے لیے نہیں ہے تعلق، یہ شرائط دیکھ لیں. فإذا أحسن، ہاں تسلیم، یہ تو جمع ہے بھائی، دین کی جمع ادیان، تو خدل کی جمع، یہ تسلیم کہاں پیچھے وہ لگی ہوئی ہے تنوین، اخدان تو نہیں ہے نا اخدان. اور اگر تسمیہ ہوتا تو اخدین آتا، پھر مضافلے ہو کے آ رہا. فإذا احسن، پھر جب وہ حفاظت میں لے لی جائے. دیکھیے احسانہ، اس نے حفاظت میں لیا، احسانہ یحسن احسانا، اسم فاعل ہوگا، محسن اور مفعول محسن. اچھا احسانہ کا مجہول فعل کیا ہوگا؟ احسنا، احسنا کی گردان کریں تو جمع مؤنث کا صیغہ آئے گا احسننا، افعلنا، تو وہ بنا احسننا. جب وہ حفاظت میں لے لی جائیں، مطلب یہ کہ شادی شدہ ہو جائے. لونیاں عام طور پر لوز کریکٹر کی ہوتی تھی، کہیں سے آئی، نہ کوئی اصل، نہ کچھ، جنگ کی قیدی، پھر وہ گھر میں سودے وودے پہ لگا لی جاتی تھی، تو ان کی وہ بات نہیں ہوتی تھی. بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیے آدمی متقی ویسے خدا کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن محلے برادری میں اگر رہتے ہو نا تو وہاں بدماشی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور یہ گلبرگ شاد مہان اور شاید ماڈل ٹاؤن وغیرہ اور یہ ہو پتہ نہیں ہے کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہیٹر ون ون دی لکیر یہاں اکٹھی ہوئی ہے ہیٹروجینیس. ان کو کوئی وہ چیک نہیں ہوتا سوشل پرانی آبادیوں میں ہوتا تو اس طرح سے وہ بدماشی کرے تو پھر ٹھیک ہے ان کے بعض چیک جو سوشل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے چیک اور تقویٰ تو بڑی بات ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ بدماشی سے سوشل چیک بھی روکتے. پرانی آبادی میں اسے پتا ہے کہ میں نے لڑکی کی طرف ایسی آنکھ اٹھائی تو اس کا بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. یہ بھی تو کنسیڈریشن ہے. یہ آنکھ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے حالات بگڑ جاتے ہیں سرکمسٹانس ہے. ہاں تو اس لیے وہ ان لوڑیوں کی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی. سودا لے رہی ہیں ہر ایک گھر میں بھیجی جا رہی ہیں ان کو پروٹیکشن تو اتنی حاصل نہیں ہے لہذا ان کا کریکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی. تو لیکن اگر شادی کر لیں تو قرآن نے کہا فین اتینا بفاحشتن شادی والی ہونے کے بعد پھر بے حیائی کریں. اب دیکھیے اتینا بے آیا ہے اتین الفاحشتا بھی ہو سکتا تھا گرامر میں فعلیہن پھر ان پر ہوگا نصف آتا ما على المحصنات جو ہے شادی شدہ عورتوں پر یا آزاد عورتوں دو معنی کر سکتے ہیں محصنات پر جو ہے من العذاب عذاب میں سے. اب یہاں محصنات کے تین ترجموں میں سے کیا کرے جو شادی شدہ کی سزا ہے اس کا ان کو آدھا ملے گا جو آزاد عورتوں کی سزا ہے وہ اس کو آدھی ملے گی. اور تیسری صورت تو تھی نا پاک باز عورتوں کی تو پاک باز عورتوں کی تو کوئی سزا نہیں نا ہوتی پاک بازی کا سزا جو زنا کی ہے مراد یہ ہے کہ ان پر زنا کی سزا آتی ہوگی جو آزاد عورت کے لیے ہے یا شادی شدہ کے لیے. اب اس سے پھر وہ بات انہوں نے نکالی جو قرآن میں 100 کوڑے ہیں ان کی سزا 50 ہوگی تو رجم کی سزا تو آدھی ہو نہیں سکتی اس لیے رجم رد کیا ہے شاید کی بنا پر رجم کو تو آدھا ہو نہیں سکتا تو رجم تو ہے شادی شدہ کے لیے. یہاں محصنات شادی شدہ کیوں لے اوپر بات لونڈیوں کی ہو رہی ہے تو لونڈیوں کے مقابلے پر آزاد عورت کا آزاد جب زنا کرے ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو. شادی شدہ نہ ہو تو وہ قرآن کی سزا 100 کوڑے ہے اور اس کا نصف ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ محصنات کا معنی یہاں شادی شدہ کیوں لے اس کا معنی تو وہ فتحیات اور ملکت ایمانکم کے سلسلے میں بات چل رہی ہے لونڈیوں کے ساتھ تو جو آزاد اس کے مقابلے بڑا آزاد عورتوں کی سزا سے ان کی سزا آتی ہوگی. اس لیے ہم سورت نور والی آیت کی سزا کا یہ تو یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزاد عورت کی سزا رہ گئی آزاد بھی ہو شادی شدہ بھی ہو کیونکہ آزاد کنواری بھی تو ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا تو وہ مجموعی طور پر رجم کے حق میں گئی ہے امت کہ آزاد بھی ہو شادی شدہ بھی ہو تو پھر رجم ہوگا لیکن صرف آزاد بغیر شادی کے ہے تو وہ 100 کوڑے والی سزا اس کی تو ضرور ہے اس کا نصف ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں علی المحصنات سے مراد آزاد عورت ہوگی نہ کہ شادی شدہ. یعنی ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ ان کو شادی شدہ سے آدھی سزا ملے گی یہ نہیں کہیں گے ان کو آزاد عورت سے آدھی سزا ملے گی. تو آزاد کی والی سزا میں تو نصف ہو سکتا ہے. یہ ان کی رعایت کی گئی کہ ان کا ماحول اور بیک گراؤنڈ ایسی ہے کہ وہ کسی وقت غلطی کی مرتکب ہو سکتے ہیں لہذا ان کو ان کی سزا بھی آتی رکھی گئی ہے. جیسے ہمارے ہاں بچہ قتل کرے تو اسے پھانسی نہیں دیتے کہتے ہیں جی اچھا عمر قید کر لو یہ ہوتی ہے نا کنسیڈریشن. وان تصبروا خیر لکم نہیں یہ ہے ذالک لمن خشی العنت منکم یہ اجازت جو لوڑیوں سے شادی کی دی گئی ہے اور وہ بہرحال ایک رسک ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک رہے وہ بیچاری گھر بنانا چاہتی ہو اور اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہو تو ایک صورت ہو سکتی ہے لیکن یہ اجازت ہے اس قسم کے ذرا اس کے کریکٹر کے بارے میں آپ یقین ہی نہیں کچھ کہہ سکتے. یہ بھی اس کے لیے لمن خشی العنت منکم جو یہاں آنت کے میں نے آنت کا میں نے تو آپ پڑھ چکے ہیں تکلیف اٹھانا انیت یا آنا تو پڑھا ہے آپ نے انیت تم اور آناتا تکلیف میں ڈالنا تو آنت کے میں نے تو ہے تکلیف یا الجھن جو تم میں سے الجھن سے ڈرتا ہے یا تکلیف سے ڈرتا ہے اور یہاں مراد گناہ ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں کسی گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا وہ چلیے آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو لونڈی سے ہی کر لیں یوں بنتا ہے میں نا وہ ان تصبروا خیر لکم اور یہ بات کہ تم صبر سے کام لو صبر سے مراد اپنی حفاظت ثابت قدمی مستقل مزاجی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس میں یہ جو لولیوں سے نکاح کا آیا اس میں بھی شافعی حنفیہ کی شرائط پہ بڑا اختلاف ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اوپر کے حصے سے متعلق ہے کہ جو یہ نہ کر سکتا ہو تو لولیوں سے این کے حل محسنات المومنات، کہ اہل ایمان محسنات سے نہیں کر سکتا تو مومن لونڈی سے کرے. انہوں نے کہا کہ نہیں، لونڈی کیسی بھی ہو سکتا ہے، اہل مطلب یہ کہ اہل کتاب کی بھی ہو سکتی ہے، مشرکان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا نکاح. تو اس طرح سے وہ اختلاف فقہی ہے. اور نیچے والا حصہ جو ہے ما علی المحسنات من العذاب، آدھے عذاب والی بات، اس سے پرویز اور ماڈرن جو تھنکر ہیں بنے ہوئے وہ رجم کے منکر ہیں، انہوں نے کہا جی اس سے رجم کا انکار ثابت ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے اگر محسنات کا میں نے شادی شدہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اوپر والمحسنات شادی شدہ کی بات ہوئی تھی، لیکن اس آیت میں تو لونڈیوں کی بات ہوئی ہے، محسنات آزاد عورتیں، یہاں آپ پاک باز تو نہیں کر سکتے. یہ آیت تو محسنات مومنات سے شادی نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ آزاد مومن عورتوں سے نہیں کر سکتا، یہ تو میں نے نہیں ہے کہ جو پاک باز سے نہیں کر سکتا. تو یہاں محسنات فتحیات اور ملکت ایمان مل کے یمین کے مقابلے پر لفظ آیا، اس لیے یہ کہ اسی جگہ اس کا میں نے دوسرا کر لیا جائے، یا تو پھر اوپر بھی کرے نا. یہاں اگر آپ شادی شدہ کرتے ہیں کہ جو شادی شدہ کی سزا ہے اس کا اس کو آدھا دیا جائے اور پھر رجم کی تردید، تو پھر شروع آیت میں چلے کہ جو شادی شدہ مومن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا پھر وہ یہ کر لیں، یہ میں نے آپ کر سکتے ہیں. جو ایک ہی آیت میں وہ لفظ آیا اور پھر ادھر میں نے کرنا آزاد عورت نیچے کر لینا شادی شدہ، حالانکہ بات ایک ہی کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. یہ دھاندلی پھر کر جاتے ہیں، اور وہ کسی کو کیا یاد ہوتا ہے یہ آیت میں کیا ہے، وہ ایک لفظ پہ تان توڑی اور بس واہ واہ کی داد لے لی کہ بھیا تو ٹھیک کیا.
یہ نکاح کے مسائل یہاں ہونے آگے جو ہے جو معاملہ تھوڑا خوش ہو رہا ہے. یہ جو لونڈیوں کا مقام ہوتا ہے، پانچ سات ہمارے پاس باقی ہیں، تو یہ ان کی وراثت اور ان کا نکاح کا مرتبہ کا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے یا چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ تمہارے لیے واضح کرے. بین یبین پہلے آ چکا ہے، یعنی احکام مراد ہے، واضح کیا نہیں ہے کہ کس چیز کو وضاحت کرے، وہ محض یعنی انڈرسٹوڈ دیا ہے. ویہدیکم، اور تاکہ وہ تم کو دکھائے، تمہاری ہدایت کرے، تمہاری رہنمائی کرے. اور پھر دکھانا کے معنوں میں یہاں استعمال ہوگا، کیونکہ آگے مفعول ہو کر آیا ہے سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی سنتوں کی طرف رہنمائی کرے. یہ ہدا جو ہے یہ تینوں طرح آتا ہے، مثلا براہ راست ہے اہدنا الصراط المستقیم، مفعول صراط آیا ہے، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا للصراط المستقیم. تو یہاں یہدیکم کے ساتھ ڈائریکٹ آیا ہے، الہ نہیں آیا، مفعول ہو کر آیا. سنن سنت کی جمع ہے، اور یہاں عادتوں یا قوموں کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، پڑھا تھا وہاں. عادتیں کا اصل معنی تو بنتا ہے پھر قوموں کی عادتیں. یہاں بھی راہ ہا ہی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، سنن کا ترجمہ تو ہوگا راستے، تم سے پہلے لوگوں کے راستے تمہیں دکھائے، یعنی اس رہنمائی کرے کہ ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا. اور غالباً مراد نیک لوگوں کا راستہ ہے، کیونکہ لفظ ہدایت آتا ہے آیا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توجہ فرمائے. یہ سب لام زیر لے کی وجہ سے منسوب ہوئے ہیں، لِيُبَيِّنَ یاد یا یتوبا، تو اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرنا چاہتا ہے، تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے سمجھانا اور دکھانا چاہتا ہے، اور تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، یا تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. یہ تو اللہ کا ارادہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. واللہ یرید، یہاں مبتدا ہو کر آیا ہے، پہلے فعل تھا یرید اللہ، فعل پہلے فاعل بعد میں، یہاں مبتدا خبر کے حیثیت سے وہی لفظ آیا واللہ یرید. بات تو ایک ہی ہے معنوں میں، تو خاص کوئی فرق نہیں ہے. سوائے اس کے کہ پہلا جملہ فعلیہ ہے، دوسرا جملہ اسمیہ ہے. واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے. ان یہاں پہلے لے آیا تھا، یہاں انہی معنوں میں ان آیا ہے. یہاں بھی ہو سکتا تھا یہ لیتوبا، ان یتوبا علیکم، کہ تم پر توجہ فرمائے، یہ تمہاری توبہ قبول کرے. ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ یتبعون، پیروی کرتے ہیں، شہوات خواہشات کی، شہوت کی جمع شہوات، جو لوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ، مال یمیل و میلن، ان تمیلو کہ تم جھک جاؤ، میلن عظیمن بہت جھک جانا، لفظی معنی تو ہے یہی، مال یمیل و جھک جانا. پھر مالا کے ساتھ سلا آتا ہے، مالا الا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف جھک جانا، مالا کے ساتھ ان آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس سے ہٹ جانا، دوسری طرف چلا جانا. یہاں اگرچہ ان آیا نہیں لیکن ان الحق کے معنوں میں آیا ہے کہ تم جھک جاؤ، یعنی راہ حق سے ہٹ جاؤ، ان معنوں میں، یعنی ان تمیلو ان الحق کے گویا کہ اس ان معنوں میں آیا ہے، تمیلو میلن عظیم. آگے شاہ صاحب نے اسی لیے کج روی ترجمہ کیا ہے. ویسے میں نے تو ایک طرف جھک جانا، یعنی اصل سیدھے راستے سے ہٹنے کا معنی ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ راستے سے، اور ہٹو بھی بہت زیادہ، میلن عظیمن، ہٹنا کوئی معمولی نہ ہو. یرید اللہ، تفسیر میں وہ راستہ کیا ہے اور اس سے دور ہٹنا، اور وہ لوگ کون ہیں جو شہوات کے، وہ ودن فولڈ جو مسلمانوں کا، اس میں بھی ہو سکتے ہیں، باہر والے بھی ہو سکتے ہیں، اور حضور کے زمانے کے لوگ بھی مراد ہیں. آیت میں بنیادی طور پر یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، پھر یہاں وہی جملہ فعلی آیا، ان یخفف عنکم، کہ تم پر سے تخفیف کرے. خفف یخفف، ہلکا کرنا، تخفیفا، ان کے ساتھ آیا ہے. کسی چیز کو ہلکا کیا جائے تو وہ براہ راست مفعول آگی، مثلا خفف ہو، اس نے اس چیز کو ہلکا کر دیا. خفف عنہ، اس نے اس پر سے ہلکا کر دیا، یعنی بوجھ ہٹا دیا. تو تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، یوں کر لیں اردو ترجمہ، سخت احکام نہیں دینا چاہتا. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیف ہوتے ہوئے. یہ زیادہ بہتر یہی معنی ہے کہ ضعیف کو حال ہی سمجھا جائے، اگرچہ بعض ناوی کو بڑے عجیب و غریب ترجیحیں بھی کرتے ہیں. وخلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان ضعیفا، ضعیف ہوتے ہوئے، یعنی انسان نائب فاعل کا حال ہے یہ. تو انسان کی کمزوریوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام ہلکے دینا چاہتا ہے، اور لوگ تمہیں گمراہی کے والے وہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ شریعت کے احکام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، جو احکام گزرے ہیں ان کا بھی عنایت سے تعلق ہو سکتا ہے، ان پر تبصرہ بھی ہو سکتا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تاکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، تمہارے اپنے درمیان، بالباطل، غلط طریقے پر. تمہارے مال جو تمہارے درمیان ہے وہ غلط طریقے پر نہ کھاؤ. بینکم کے یہ معنی عام بھی ہو سکتے ہیں کہ آپس میں مال نہ کھاؤ، اور یہ بھی کہ جس میں اشتراک یا شراکت ہو وہ مال بھی بینکم ہو سکتا ہے. تو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے پر مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، غلط کھانے کی ساتھ اس کی استثناء آیا ہے، مگر یہ کہ وہ ہووے، یعنی عقل کی طرف، یعنی ان تکون ہیا، تکون کا فعل مؤنث اس لیے آیا کہ آگے خبر تجارتا آ رہی تھی، تو فعل بھی یعنی ناقص جو ہے وہ مؤنث آ گیا ہے، ان تکون کہ وہ ہوئے، یہ مونس کا صیغہ ہم گنیں گے، مخاطب کا نہیں ہو سکتا. ان تکونا یعنی ہیا، یا معاملتن، ان تکون المعاملہ، تو یوں کہہ لیں کہ المعاملہ کا لفظ یہاں انڈرسٹوڈ ہے. الا ان تکون المعاملہ تو تجارتن، مگر یہ کہ معاملہ تجارت کا ہو. ان ترادن، تجارت کی صفت ہے نکرہ موصوفہ کی، تمہاری رضا، باہمی رضا مندی سے. ان سے اور ان اور من کے معنی تو ایک ہی ہے، لیکن استعمال ان ہوتا ہے، تراضی تفاعل ہے، رضا واو سے، تراضون تھا جو تراضن ہو گیا. تراض منکم، باہمی تمہاری آپس کی رضامندی، یہ باہمی کا معنی تراضی میں موجود ہے، اور منکم تمہاری طرف سے جو ہو. تشریح میں یہ ہے کہ یعنی مثلا زائد مال لے رہے آپ وہ غلط ہے, لیکن تجارت میں بھی تو زائد لیا ہی جاتا ہے, ارے کو معلوم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نفع لے رہا ہے, تو اس کی مثال ہے قرآن نے دی کہ یہ باطل نہیں ہے کہ آخر اسی چیز پہ لے کر اسی قیمت پہ تو نہیں بیچنا, شاید اس لیے تجارت کا ذکر آیا ہے, اور ممکن ہے کوئی اور وجہ بھی ہو. ایک تو یہ مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ, مگر یہ کہ باہمی رضامندی ہو. اس کے ویسے ادھر تجارت انتراد میں وہ زوالی بھی کے ہاں بھی مثال گزر چکی ہے, وہ باغوں وغیرہ والے. ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو. انفسکم تقتلوا میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ خودکشی بھی حرام ہو, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ویسے انفسکم مسلمانوں کی جانیں ایک ہی ہیں, اور اوپر تو لے جائیں تو پھر انسان پر بھی انفسکم ہو سکتا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے. کان رحیمن بکم, جیسے وہ آتا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو رحیم بے کے ساتھ آتا ہے. ویسے تو اس کا صلہ آتا ہے, کوئی صلہ نہیں ہوتا, رحیمہ ہو اس نے اس پر رحم کیا, لیکن رحیم آئے تو پھر کان رحیم بھی. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت رحمت کا سلوک کرنے والا ہے. اس میں غلط مال کھانے اور قتل کی ممانعت آئی ہے. ومن یفعل ذالک, اور جو کوئی کرے گا, یہ یفعل مجزوم ہے, ذالک سے اشارہ ان کاموں کی طرف ہے, یعنی وہ کام. عدوانا وظلما, عدوان میں نے زیادتی عدا یا عدو سے, ظلم کے میں نے آپ جانتے ہیں. عدوانا و یا ظلما کو دو طرح سے نسب اس کی ہم سمجھ سکتے ہیں, یا تو کہیں مفعول لہو عدوان اور ظلم کے لیے, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, اور حال بھی ہو سکتا ہے کہ مصدر کو حال مانے اور پھر کہیں عادینا و ظالمین, عدوان اور ظلم کرتے ہوئے. تو حال کی گنجائش ہے, تم اور جو کوئی یہ کرے گا, ازراہ سرکشی کیا ہم نے, ازراہ سرکشی بطور سرکشی, ظلم سے ایسا کرے گا. یہ ترجمہ سمجھے تو حال کا ہی تقریباً بنتا ہے, حال کا ہی بنتا ہے, ظلم سے کام لیتے ہوئے یوں گویا کہ کر لیا. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, پس ان قریب ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے صلی یسلا, آگ میں گرنا اور پڑنا, یہ پڑھا تھا ابھی آپ نے, سیسلا نارن, گرے گا آگ میں. باب افعال میں آئے تو اصلا یسلی اصلا ان, اس کے معنی ہوتے ہیں آگ میں ڈالنا یا بھوننا کسی کو, تو بلکہ فرائی کرنے کے معنی میں آتا ہے. شاتن مسلیتن کے الفاظ آتے ہیں, مثلا ایک حدیث میں بھی بھنی ہوئی بکری کا ذکر آتا ہے وہاں, تو بھنی ہوئی کو مسلیہ کسی طرح سے مفعول کا صیغہ بنایا. تو نسلی, ہم ڈالیں گے ہے اس کو, یعنی من کے لیے یہ ضمیر ہے, نارن ایک بڑی آگ میں یا آگ میں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. ذالک یعنی آگ میں ڈالنے کی طرف اشارہ ہے, اس کام کی طرف. وکان ذالک یسیرن, بہت آسان, یسر سے, یہ سین رے سے, یسیر کے میں نے آسان کے بھی ہوتے ہیں, معمولی چیز کو بھی یسیر کہتے ہیں, شیئن یسیرن بڑی حقیر اور معمولی چیز, یہ اللہ کے لیے آسان ہے, معمولی چیز ہے, یوں کر لیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم اجتناب کرو گے, اجتنبا یجتنبوا, مادہ جیم نون بے ہی ہے, الگ رہنا, جنب میں نے پسلی یا سائیڈ ہوتی ہے, اجتناب کے میں نے کسی چیز سے اپنی سائیڈ یا پہلو بھی نہ لگنے دینا, باب افتعال ہے. ان تج تانبود فیل مجزوم ہوا ان شرطیہ کی وجہ سے, اگر تم اجتناب کرو گے, الگ رہو گے یا بچو گے, کر لیں ترجمہ, معنی تو کیا جا سکتا ہے, شاہ صاحب نے اعتراض کرنا کیا, بہرحال لفظی معنی یہی ہے, بالکل الگ رہنا. کبا ارما تو نہ ہونا, بڑے گناہ جو اس کے ہیں جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے. ما تن ہونا, وہ چیز جو کہ تن ہونا, تم روکے جاتے ہو ان ہو اس سے. ما تن ہونا, نہا یا نہا کا فعل مجہول ہے, تن ہیونا تھا اصل میں, جو کہ روکے جاتے ہو تم اس سے، یہ پورا ما تو نہ ہونا ان ہو کبائر کا مضافلہ ہے، ما تو نہ ہونا ان ہو کے کبائر سے بچو گے تم، یہ معنی بنے گا، یعنی جن چیزوں سے تمہیں روکا جاتا ہے اس کے جو بڑے ہیں، یعنی اس میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں ان سے اگر بچو گے، کبائر جمع ہے کبیرہ کی، یعنی روکا تو بہت سی چیزوں سے جاتا ہے، بعض شاید چھوٹی بھی ہو معمولی ہو اور بعض بہت بڑے گناہ ہو جن سے روکا گیا ہو، تو یہ لفظ کبائر قرآن کریم میں تین جگہ شاید آیا ہے، یہ کبیرہ جسے ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں اس کے لیے، اور یعنی سیئتن کبیرہ یا اسمن کبیر وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. پھر وہ کبائر کیا ہوتے ہیں وہ حدیث میں اس کی مختلف تشریح کی گئی ہے، ایک وہ سبع موبقات کے ذریعے سے کہ سات کام ہلاک کرنے والے ہیں، اور بھی چیزیں، بلکہ لوگوں نے کبائر پر کتابیں لکھی ہیں 200-200 صفحے کی، کبائر کیا ہوتے ہیں، تو زیادہ تفصیل میں چلے گئے، اس طرح سے پھیلائیں تو وہ بہت زیادہ بھی بن جاتے ہیں. اگر تم ان چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے اس کے بڑے بڑوں سے بچو، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے کم از کم الگ رہو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہر ایک سے بچنا تو شاید نہ مطالبہ ہو نہ ضروری ہو اور نہ ممکن ہو کم از کم. نکفر عنکم، ہم تم سے دور کر دیں گے، کفارہ یکفر تکفیرن، کافر بنانا، کافر سمجھنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ان کے صلہ کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے ہٹا دینا. نکفر عنکم، ہم تم سے ہٹا دیں گے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، سیئہ کی جمع ہے مادہ سین باو حمزہ ہی ہوتا ہے اس کا، یہ سیئہ سیب اور حین کی طرح واو جو ہے وہ یہ میں بدل جاتی ہے اور یہ ڈبل ہو جاتی ہے، سیئاتن جو کہ اصل میں تھا سیئاتن، سیئاتن یعنی سین واو حمزہ ہی مادہ ہے نا سو، تم اور یہ جمع کا صیغہ ہے مؤنث سالم کا، تو تم کر سے دور کر دیں گے ہم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم تم کو داخل کریں گے، یہ بھی جواب شرط ہے مجزوم ہے، ندخلکم مدخلا کریما، عزت والی جگہ پر، مدخل ادخل یدخلو سے ویسے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو یہ ظرف کا معنی بھی دیتا ہے، مصدر میمی کا معنی بھی ہوتا ہے، دونوں معنی دیتا ہے، اس لیے اگر مدخلن کو مصدر مانے تو پھر معنی ہوا داخل کریں گے تم کو، شریفانہ داخل کرنا، یا مدخل ظرف مانے کیونکہ اسم مفعول ظرف بھی ہوتا ہے تو پھر وہ معنی ہو جائے گا کہ تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر. دو طرح ترجمہ ہو سکتا ہے، اب اردو والوں نے کیسے کیا ہے، عزت کے مقام میں، وہ اضافت کا ترجمہ صفت موصوف کا مجبوری میں کرنا پڑا ہے، یعنی عزت والا مقام کی بجائے انہوں نے کہا لیا عزت کا مقام. ولا تتمنا، اور تم مت تمنا کرو، تمنا یا تمنا باب تفاعل میم نون، یہ مادہ سے پہلے آ چکا ہے، ولا یتمنا میں آپ نے پڑھا تھا، اور مت تمنا کرو، اردو میں تمنا الف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اصل مصدر عربی تو ہے تمنی، کہنا چاہیے تھا والا اور تمنی نہ کرو، لیکن اردو میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے، یہ مختلف استعمال آتا ہے، تسلی کو ہم اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اس کو تسلی دلائی، لیکن تمنی کو نہیں استعمال کرتے، بلکہ اس کا لفظ الف سے بدل گیا ہے. تو تم تمنا مت کرو، بلکہ شاہ صاحب نے کیا ہی ہے، یہ تمنا ما کو نیت ما فضل اللہ، ہو اس چیز کی جو کہ اللہ نے فضیلت دی، بہی جس کے ساتھ، ہی کی ضمیر ماں کے لیے ہے، اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ فضیلت دی اللہ نے اس کے ساتھ یا جس کے ساتھ، بعضکم تم میں سے بعض کو، بعض مفعول منصوب ہو گیا ہے، علی بعض بعض پر یا کچھ دوسرے بعض پر، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو، یہ تمنا کا مفعول ہے ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض، کیونکہ تمنا کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، آپ نے وہی پڑھا تھا کہ ولا یا تمنا ہو ابدا، وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. اس طرح سے اور بھی مشہور شعر ہے، ما کلما یتمنا المرء یدرکہ، ہر وہ چیز جس کی آدمی تمنا کرتا ہے وہ اس کو پا نہیں سکتا، تو تمنا کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، مثلا تمنیتہ، میں نے فلاں چیز چاہی اس کی تمنا کی، تو اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، وہ کیا چیز ہے؟ فضیلت والی چیز، علم ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے، عہدہ ہو سکتا ہے، کرسی ہو سکتی ہے، یہ پھر تفسیر والے کریں گے اس سے مراد کیا مال ہے یا زیادہ یا کوئی اور بھی، کہ دوسرے کا زیادہ مال دیکھ کے تم ہمارا بھی جی چاہے کہ ہم بھی لاکھ پتی بن جائیں وغیرہ، یہ تفسیر کا پوائنٹ ہے کہ یہاں تفضیل کس امر میں مراد ہے، کیا بہت سے امر ہو سکتے ہیں یا کوئی خاص ایک ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، آدمیوں کے لیے حصہ ہوگا یا ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے یا حاصل کیا ہے، اکتسب یا اکتسب باب افتعال، اس کے معنی کمانا اور کسبا اور اکتسبا کا معنی قریباً ایک ہی بنتا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو اکتساب کے معنی ویسے حاصل کرنے کے ہوتے ہیں، کوشش سے کوئی چیز حاصل کرنا کمانا اس کو کہتے ہیں اکتساب، اور شاید اس میں کوشش کا معنی زیادہ ہے، کسبا یکسبو جو فلاسی ہے اس میں شاید یہ معنی نہ ہو، تو جو انہوں نے حاصل کیا، اردو والوں نے کیا کیا اکتساب کا ترجمہ کمایا، کمایا کمایا ہو تو سکتا ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہوگا، یہ مبتدا مؤخر ہو کے آ رہے ہیں، مِمَّا اس چیز میں سے جو کہ انہوں نے کمائی، یہاں اکتساب سے مراد کیا ہے کہ عورت اپنی تنخواہ رکھے اور مرد اپنی، جیسے طاہر قادری صاحب نے کہا تھا، یا کچھ اور بھی معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ اکتساب اصل میں تو عمل کے لیے آتا ہے، عورت کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی، مرد کو اپنے عمل کی جزا ملے گی، یہ معنی بالکل ٹھیک ہے اور ہرگز خلاف نہیں ہے قرآن کی مجموعی روح کے، لیکن اگر کوئی چیز اور کسی مفسر نے مراد لی ہو قرآنوں نے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اکتساب سے مراد مال ہے جس کو اوپر ذکر ہوا ہے، یا مال و دولت کی فضیلت نہ مانگو، اعمال کی فضیلت ہے اصل تو، اور اس میں عورت مرد دونوں کا حصہ اپنا اپنا ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، اس لحاظ سے آج کے معنی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیچیدگی پیدا ہو، خصوصاً جبکہ دوسری آیتوں میں ایک تاثب آ کے میں نے عمل کرنا اور جو انسان کے اعمال جو ہیں وہ مراد ہیں، خاص طور پر روزی کمانے کے لیے یہ لفظ غالباً قرآن کریم میں، کسب آیا ہو تو آیا ہو، ایک تاثب نہیں آیا ہے قرآن کریم میں جہاں تک میرا خیال ہے، یہ پچھلے دنوں کہیں انہوں نے کر دیا تھا، مال ہی کے مفہوم میں لیا نا، اور پھر میں نے کیا کہ جی بالکل عورت اپنی تنخواہ الگ رکھے، مرد اپنی جو وہ کمائے اس کی ہے، جو وہ کمائے اس کی ہے، چلیے بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، لیکن کس نیت سے کی جائے بات، ایک مات کو خوش کرنے کے لیے، یہ کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بس اللہ من فضلہ، ہو سکتا ہے، لیکن نصیب کے میں نے تو حصے کے ہوتے ہیں عام، قیامت میں اور آخرت کے لیے بھی تو یہ آتا ہے نا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یقل له نصیب منا مثلا، آتا ہے اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، وہاں آخرت کا حصہ مراد ہے، دنیا کا حصہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ولا تنس نصیبک فی الدنیا، ولا تنس نصیبک، قرآن کے معاملے میں آتا ہے، بہرحال فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، جسمانی طور پر بھی فضیلت ہو سکتی ہے، ایک پہلوان ہے ایک کمزور ہے، فضیلت کے تو پہلو علم بھی ہو سکتا ہے اور نیکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نیکی کے لیے یہ دعا مانگنا، یہ تو میں نے نہیں لگے گا کہ اس کی تمنا بھی نہ کرو کہ فلاں نیک ہے اور میں بھی نیک بن جاؤں، تو میں نے کسی حد کے اندر کرنے ہوں گے نا، کہ وہ تفضیل یہاں کس قسم کی مراد ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے طلب کرو اس کے فضل میں سے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، سَأَلَ کے بعد مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، سَأَلْتُهُ میں نے اس سے سوال کیا، مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے، یعنی یہ دوسرا بھی شاید مفعول من کے بغیر آ سکتا ہے، لیکن اس طرح سے اس کے فضل میں سے بیان کا آ جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، یوں تو فکر اپنی جگہ مکمل ہے، اللہ سے مانگو مطلب یہ کہ جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو، لیکن مزید وضاحت ہے من فضل ہی اس کے فضل میں سے مانگو، تو اس قسم کی دعائیں ہمارے ہاں اللہم انی اسالک من فضلک اور وغیرہ، تو اس کا فضل مانگو، فضل کے معنی ہم کر چکے ہیں کہ اجرت سے زیادہ دینے کا معنی ہوتا ہے، جتنا کسی کا واجب بنتا ہو اس سے زیادہ دیا جائے، اس لیے بخشائش رحمت یہ معنی کیا گیا ہے. تو اللہ سے اس کا فضل مانگو, اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں لفظ بدلنے کی. وہ بھی بجائے یوں کہنے کی کہ اللہ مجھے لکھپتی بنا دے, یہ دے دے مجھے وزیر بنا دے, کہو یا اللہ مجھے تو تیرا فضل درکار ہے. وہ جانتا ہے کہ کس آدمی کو کون سے فضل کی ضرورت ہے, شاید میں وہ چیز لے لوں جس کی تمنا کرتا ہوں تو وہ میرے لیے تباہی کا باعث بنے. اس لیے شریعت نے کہا کہ اصل میں تو اللہ کا فضل ہی طلب کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, معنی واضح ہے کہ ان اللہ کان علیما بکل شیء, وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا, اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیے. موالیہ مولا کی جمع ہے, اور جمع اس کی آتی ہے موالی, قاضی کی طرح. موالن اصل میں تھا نا موالیون, وہ بنا موالن, پھر موالن موالین موالن, تو جو وہ موالین ہے وہی موالیہ ہو گیا, کیونکہ پھر آگے وہ ایک طرح کا مضاف سا ہو گیا. والے کلن جعلنا موالیہ, ہم نے ہر ایک کے بنائے مولا, اور یہ ترجمہ وارث کا یہاں کیا گیا ہے. مولا کے معنی اور بھی ہوتے ہیں, یہاں کیا گیا ہم نے وارث بنایا سب کے لیے. یعنی وجعلنا موالیہ لکلن مما ترک, اس چیز یہ موالیہ اصل میں مضاف ہو رہا ہے ایک طرح سے آگے, یعنی مما ترک کے موالی, یوں کہہ لیجئے جو کچھ اس میں چھوڑا ہے اس میں سے, اور چھوڑا کنہوں نے, الوالدان والاقربون, ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں نے. یہ تو ایک پچھلی وراثت کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ ماں باپ اور قریبوں نے چھوڑا ہم نے ہر ایک کے وارث بنا دیے ہیں, مقرر کر دیے ہیں. ایک بات وہ, یہ تو اشارہ پچھلے احکام کی طرف ہے. آگے ہے والذین عقدت ایمانکم, اور جن لوگوں نے باندھی اپنی, باندھی تمہاری قسمیں, یا جن لوگوں کو باندھا تمہاری قسموں نے, یوں میں نہ کر لیجئے. ایمانکم فاعل ہے عقدت کا, عقد یا عقد میں نے ہوتا ہے باندھنا گرا دینا, ایمان جمع ہے یمین کی. تمہاری قسموں نے باندھا جن کو, یہ ہے لف. شاہ صاحب نے رفیع الدین نے کیا کیا ہے ترجمہ, یہ تفسیری ترجمہ ہے, لفظی نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو ہے باندھا تمہاری قسموں نے جن کو, پھر مطلب ہے قسمیں کھا کے جو تمہارے تعلقات قائم ہوئے وہ حلف اور معاہدہ ہوتا تھا, وہ بھی وہی میں نے ہوا عقدت ایمانکم. کیونکہ یہ لفظی ترجمہ عجیب سا بنتا ہے نا کہ تمہاری قسموں نے باندھا جن لوگوں کو, یہ تو لٹرل بھی عجیب بنتا ہے نا. اس لیے عقد یا کہ تو میں نے گرا دینا ہی تو ہوتا ہے, باندھنا ہی کا معنی ہوگا نا, کہ جن پھر عقد کیا, گرا کی عقد کے معنی پھر میثاق اور معاہدے کے بھی ہوتے ہیں. تو جن کے ساتھ معاہدہ کیا تمہاری قسموں نے, یوں کر لیں. چنانچہ اس کی ایک قرات عقدت بھی آئی ہے باب مفاعلہ سے, پھر اس کا معنی معاقدہ, باہم عقد کرنا. تو جن کے ساتھ تمہاری قسموں نے معاہدہ کیا, یعنی قسمیں کھا کے حلف وغیرہ جیسے عرب لیتے تھے, اور شاید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. فآتوہم نصیبہم, پس دو تم ان کو ان کا حصہ. آتوہم یعنی ہم کی ضمیر الذین عقدت ایمانکم کے لیے, ان کو دو, نصیبہم ان کا حصہ. اس سے کیا حصہ مراد ہے, بظاہر تفسیر میں یہ ہے کہ یہ پہلے وراثت اس طرح عقد موخات مثلا حضور نے کیا, اور بعض پہلے اس سے پہلے عرب لوگ آپس میں عقد باندھ لیتے تھے, قانون نہیں تھا, ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں تیری مدد کروں گا, مرنا پڑے گا تو تیری جگہ مروں گا, تو میرے لیے کرے گا, اور ہم میں سے جو مرے گا دوسرا اس کا وارث ہوگا. یعنی یہ معاہدے کی شکل ہوتی تھی, وہ عقد بھی تھا. حضور نے جو عقد مواقعات کیا تھا, کہتے ہیں کہ شروع میں کچھ عرصے تک وہ وراثت اسی طرح چلتی تھی کہ جو جس کا بھائی ہے اس کے مرنے پر وہ وارث بنے. اس بنا پر اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہ حصہ آیت کا اب منسوخ ہے, کسی اور صورت میں اس پر عمل ہوتا ہو یا ہونے کا موقع ہو تو ہو سکتا ہے کسی تفسیر میں اس پر بھی بات کی گئی ہو, لیکن یہ کہ ہم نے حصے مقرر کر دیے وراثت کے, اور جو عقد ایمان کی بنا پر تمہارے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں ان کا حصہ بھی دو, یہ ایک معنی ہے. اور شاید کچھ اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہو کہ پہلے کوئی حلف وغیرہ کر لیا کہ تمہیں میں اتنا حصہ دوں گا جو وہ وارث نہیں ہے, लेकिन उसको कुछ हिस्सा देना चाहा है या वादा किया है तो उसके वादे को निभाने की तरफ इशारा हो, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि अगर किसी ने कोई नेकी का वादा या हलफ उठाया इस्लाम से पहले जमाने कुफर में, तो अब इस्लाम उसको तोड़ता नहीं बल्कि उस पर उसको कायम रहना चाहिए, अगर नेकी की बात थी तो। इन अल्लाह कान अला कुल्ल शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला शहीद है या हाजिर है या गवाह है हर चीज पर, सबको जानने वाला। ये आखिरी आयत है जो मीरास की आयतों के सिलसिले में एक टुकड़ा आया है। अर्रिजालु कवामून अला निसाए, यहां से एक और मजमून शुरू होता है, मर्द जो है वो कवाम है औरतों पर। अर्रिजालु मुब्तदा, कवाम काफ वाव मीम काम यकूम से फआल का सीगा है। फिर कवाम के माने क्या है, और खास तौर पर इन मानों में कि हमारे जमाने में ये बहस चली कि जी औरत मर्द बराबर है और लिहाजा ये इस्लाम का हुक्म क्या और उस पर वो हाकिम है तर्जमा करना, ये गवारा ना किया लोगों ने, तो मुख्तलिफ बहसें चल पड़ी है, इसको आप तफसीरों में पढ़ सकते हैं। इस वजह से कुरान करीम ने तो बात जिस तरह से की थी वो अपने जगह दुरुस्त है। कवामून अलन निसाए, वो कवाम है औरतों पर। शाह साहब ने तदबीर कार को निंदा किया, इसीलिए यानी जो मामलात का इंतजाम करने वाला हो, जो किसी का निगरान हो उन मानों में, और ये कि इसके मैंने उस पर कितनी फजीलत है वो तो सारी कुरान की आयतों के सामने तय होगा, लेकिन ये कि मियां बीवी के झगड़े का भी आगे किस्सा है, तो इस लिहाज से इंतजाम की जो असल बागडोर है मर्द के हाथ में होगी, ये शरीयत ने कहीं नहीं कहा। वो हम तफसीर में फिर कूद पड़े कि वो दोनों मिलके करें, मिलके करें तो इससे ज्यादा तो और क्या चीज है, लेकिन अगर इख्तलाफ हो तो फिर एक के हक में कुछ वीटो होने तो चाहिए ना। ये तो नहीं कि जब झगड़ा हो तो फिर जाओ जी अदालत में, वहां से फैसला ले आओ कि आज आलू तुमने खरीद के लाने थे या मैंने खरीद के लाने, ये तो कोई बात ना हुई। तो उस सूरत में, और वैसे भी आगे कुरान करीम में आ रहा है मर्द औरत की यकसानियत की बात, खुद एक बकवास है, ना बायोलॉजिकली एक जैसी हो सकती है ना कुछ, बल्कि अमेरिका में एक किताब उन्हीं दिनों नई छपी थी, 83 की बात है या 84 की, उस पर एक तबसरा आया कि बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब है, फिर वो मैंने वहां से खरीद ली, कुछ $14 की मिली थी, सेक्स एंड ब्रेन उसका नाम है किताब का, दो मियां बीवी हैं बाल्टीमोर के, उन्होंने लिखी है, और ब्रेन पर जिन्होंने रिसर्च किया है उनकी किताबों के रिसर्च के हवालों से, और उनका थीसिस ये है कि बच्चा लड़की और लड़का जब मां के पेट में बनता है उसी वक्त उनमें एक फर्क पड़ जाता है उनके दिमागी हालत में, और मर्द बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और औरत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, इस पे फिर वहां कंट्रोवर्सी भी चल पड़ी। बहरहाल वो तो एक और बात है, लेकिन हम अमलन देखते हैं आज तक कोई औरत नहीं देखी कि रेलवे की ड्राइवर बनी हो, हवाई जहाज तो शायद चला लेती हो, लेकिन यहाँ वेटरनरी कॉलेज में सुना एक दफा कोई लड़की दो दाखिल हो गई, शौक आया वहां घोड़ा खस्सी करना पड़ गया, तो घोड़े ने जो शोर मचाया वो क्लास छोड़ के भाग गए। कौन कौन से काम औरतें करेंगी भला मर्दों के साथ? इस तरह से हो सकता है बीसी फील्ड है जहां सिर्फ मर्द काम करते हैं औरतें नहीं करती, इसलिए बराबर करार देना, बल्कि हम समझते हैं ये बराबर वाला तो जुल्म है, बराबर तो कहो तो एक औरत बस में न सवार हो सके, वो तो उल्टा लेडीज फर्स्ट कहते हैं, तो बराबर वाला तो एक मुखालता है। खैर ये एक लंबा किस्सा है, यहां कुरान मजीद ने कहा कि औरतों को मर्दों को औरतों पर मर्द औरतों पर कवाम है, कवाम का माने आप तफसीर में देख ले क्या क्या बनते, लफ्जी मैंने काम यकूमों से है जो खड़ा हो किसी के मामलात के इंतजाम के लिए, मतलब काम बिल वाजिब वो फर्ज अदा कर किया उसने, इन मानों में आता हाँ अला के साथ है, औरतों पर कवाम है। शाह साहब ने किया तदबीर कुनिंदा मुसल्लत शुदा अंध बर जना, ये तफसीरी तर्जमा है सर, मुसल्लत शुदा बिमा फद्दल अल्लाह, ये कवामियत उनको क्यों मिली है, बेसबबिया है, एक तो उस वजह से जो अल्लाह ने फजीलत दी है, बाअवाहुम अला बादिन उनमें से बाज को बाज पर, यहां फिर वही फजीलत है, क्या फजीलत किसकी मुराद है, कोई जिस्मानी कुव्वत ताकत दिमागी वैसे वगैरह ये मुराद हो तो इस लिहाज से भी मुख्तलिफ तो होते हैं, मुख्तलिफ फजीलतें तबई और जिस्मानी तौर पर भी हासिल होती है, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि शायद यहां जिस्मानी फजीलत मुराद है वो भी मर्द को हासिल है, अगर कहीं कोई इत्तेफाक से औरत पहलवान हो जाती है और मर्द बिल्कुल चूहा ही रह जाता है तो वो एक्सेप्शन है, नॉर्मल नहीं है, हो सकता है कि वो औरत ही कोई बड़ी पहलवान बन जाए, लेकिन नॉर्मली मर्द जो है हमेशा वो औरत से ज्यादा मजबूत होता है, और ایک تو یہ فضیلت اور دوسرا بابی ما انفقو من اموالہم، اور اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے. انفقو مردوں کے لیے آیا، اس لحاظ سے مال کا خرچ کرنا، وہ جو اسلامی احکام ہے کہ عورت پر یہ کوئی اکنامک ڈرجری نہیں ہوگی کہ وہ کمائے اور بچوں کے لیے وہ بھی مصیبت میں پڑے. آج کل مصیبت میں تو نہیں پڑتی، آج کل تو سوشل لائف کے لیے ہی زیادہ تر ملازمت اختیار کی جاتی ہے، وہ بہرحال اور بات ہے. لیکن یہاں بظاہر معلوم ہوتا ہے، تفسیر میں آپ وضاحت دیکھ سکتے ہیں کہ دو وجہ فضیلت کی ہیں، جسمانی فضیلت اور معاشی فضیلت. کمانے کے بھی چانسز مرد کے زیادہ، اور باقی احکام بھی ہمارے فقہ کے ہیں. تو مرد کی فضیلت کے یہ دو پہلو ہیں، اور قوام کے معنوں میں شرط کیا ہے، پھر ولی الرجال علیہن درجہ کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور ساری چیزوں کو. واللاتی فصالحات، پس نیک عورتیں مبتدا ہے، وہ ہیں قانتات جو فرما بردار ہیں. نیک عورتیں فرما بردار ہیں یا ہوتی ہیں، خبر ہو گئی. حافظات دوسری خبر ہے، قانتا یقنتو، فرما برداری اختیار کرنا. یہ کسی آدمی کی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد عموماً لے کا صلہ آتا ہے، قانتا للہ، ومن یقنت منکم للہ ورسولہ وقوموا للہ قانتین. اور کسی آدمی کی فرما برداری کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، لہذا یہاں قنوت سے مراد اللہ کی فرما برداری تو یقیناً ہو سکتی ہے، کیونکہ خامن کی فرما برداری خدا کی نافرمانی میں تو ہو نہیں سکتی. فحافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہے، للغیب یعنی فی الغیب کے معنوں میں تقریباً آیا، یا بالغیب غائبانہ طور پر، لفظی معنی تو ہے غیب کے لیے، یعنی غیر موجودگی کے لیے. بما حافظ اللہ ہو، یہ بے اس چیز کو، یعنی حافظہ بے اس چیز کے ساتھ کہ جس کو حفاظت کیا اللہ نے، یہ ترجمہ بنتا ہے، وہ حفاظت کرنے والی ہے غائبانہ اس چیز کی کہ حفاظت کیا، اس کو محفوظ کیا اس کو اللہ نے. حافظہ کے بعد ایک ضمیر کو ہے کہ معذوف ہے، بما حافظہ اللہ. اور یہ کیا مراد ہے، عزت کی حفاظت مراد ہے، اور پھر حافظ اللہ کا معنی اللہ نے حکم دیا اس کی حفاظت کا، یا یہ کہ اللہ کی حفاظت کی مدد سے وہ اپنی حفاظت کرتی ہیں، یہ مختلف معنی تفسیری ہو سکتے ہیں. بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ، یوں بھی ترجمہ باز نے کیا. اور بما حافظہ اللہ، اس چیز کی غائبانہ حفاظت کرتی ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا یا محفوظ کرنے کا حکم دیا. تفسیر میں دو تین چیزیں آ سکتی ہیں. واللاتی، یہ تو نیک عورتوں کی خوبی بیان کی، مردوں کا اس میں ذکر کیا. واللاتی تخافونا، اور وہ عورتیں جو کہ تم ان کے بارے میں ڈرو گے یا ڈرتے ہو. نشوزہن، ان کی نافرمانی سے. نشوز نشا کا یانسوزو کا لفظی معنی تو ہے ایک جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا. قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا لَقِيلَ لَكُمُ انشُزُوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ منشزو فانشزو، نصر ینصر سے آتا ہے. تمہیں جب کہا جائے کسی مجلس میں کہ یہاں سے ذرا اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو، مجلس کے آداب میں آتا ہے. تو اس طرح سے نشزا ینشزو کا اصل معنی تو ہے اٹھ کھڑا ہونا، پھر بغاوت اور سرکشی کے معنوں میں بھی یا مخالفت کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. نشوزہن، ان کی سرکشی کا خطرہ ہو. سرکش ٹائپ عورتوں کے بارے میں یہ بات بیان ہو رہی ہے. ہر عورت اس طرح نہیں ہوتی، لیکن ایسی عورتیں ہوتی بھی ہیں. فاعظوہن، پس تم ان کو سمجھاؤ. واعظ یعظو، یعظو سے عز، عز عزا عزو عزی عزا عزن، فعل امر یوں بنے گا نا. واعظ یعظو، فاعظوہن، پس واعظ کرو ان کو. وحجور یعنی سمجھاؤ. وحجوروہن، اور ان سے الگ ہو جاؤ. حجر یحجرو کے معنی ہوتے ہیں قطع تعلق ہی کر لینا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یحجر اخاہ المسلم فوق ثلاثت ایام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق ہی نہ کرے، قطع کلامی نہ کرے. تو حجر یحجرو معنی چھوڑ دینا، قطع تعلق ہی کر لینا. وحجورو، تم چھوڑ دو ان کو، ہننا ان کو، فی المضاجع، بستروں میں. مداج جمع ہے مد جا کے، لفظی میں نے لیٹنے کی جگہ. یہ ابھی آپ نے سورت النساء آل عمران میں پڑھا تھا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جنہوں نے میدان جنگ میں قتل ہونا تھا وہ پھر جاتے وہاں. تو مض جا دعا جیم عین، مض جا جمع مضاجعو، اس کے معنی تو ہے لیٹنے کی جگہ، پھر بستر کو بھی کہہ سکتے ہیں. مداج ہن فل مداج بستروں میں، ان کو اس کے ساتھ کر کے تعلق کر لو، یعنی الگ رہو ہم بستری سے. یہ بھی ایک صورت سزا یا کی بن سکتی ہے، دیکھ ایک میٹر ہو سکتا ہے کہ عورت کی اصل مرضی کیا ہے. وغربو ہن، پھر ایک سٹیج ہے کہ ان کو مارو بھی. یہ تین باتیں جس ترتیب سے ہوئی ہے، فاز پھر ہجران پھر ضرب، ان میں بھی ایک حکمت ہے، خاص ٹائپ کی عورتوں کے لیے ہے جن کے نشوز کا ہو، لیکن اس کو عموم پر لے تو پھر اس پہ بھی اعتراض ہوا کہ قرآن نے مارنے کا حکم دیا، یہ بڑا واشیانہ حکم ہے. پھر اس بدر بو ہننا کی جس طرح سے حدیث میں تشریح آئی ہے، وہ مزید مفسرین نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ منہ پر مارنا تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، بچے کے بھی منہ پہ تھپڑ حدیث میں تو بہرحال ممانعت ہے، کہ انسان کا چہرہ جو ہے یہ اللہ میاں نے اس کو سب سے زیادہ شرف دیا، لہذا کسی کے منہ پر تو تھپڑ ہرگز ہی نہ مارے، بیوی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وغیرہ. تو پھر اس میں رومال وغیرہ کا اور اس طرح سے کراتا ہے. یہ خاص ٹائپ کی عورتیں یقیناً ایسی ہو سکتی ہیں. اور ڈنڈے کی بہرحال جو شفا بخش تاثیر ہے، آپ بالکل تو اس سے انکار نہیں کر سکتے، اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کے اثر سے انکار نہیں، استعمال میں مس یوز ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. بات تو یہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں چار کتاباں عرشو ہے پنجواں آیا ڈنڈا، یعنی تو کتابوں کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو فین اطاعنکم، انگریزی میں بھی اس قسم کی کہاوتیں ہیں نا بچوں کے، وہ سپیئر دا کیا ہے راڈ اور سپال دا چائلڈ، یعنی مارو نہیں تو بس گیا بچے. سزا بھی بعض دفعہ عجیب ہوتی ہے. ذاتی سی ایک بات ہے، ہماری دو پوتیوں کو ایک بڑی خوب عادت ہوگی ہر وقت انگوٹھا منہ میں، اور پھر بعض دفعہ تو یہ کپڑا بھی اٹھا کے اور یہ سوئی ہوئی ہے، تو ہزار کوشش کی، بچہ اور لڑکا میرا اور بہو تو آج پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے پاس تھی نہیں بات آتی، سوچ سوچ کے ہم نے یہ کیا کہ ان کی انگلی پر لیکوڈ مرچیں لگا دی. اب جو انہوں نے منہ میں، اب چار دن سے چھوڑ گئی، رات اتفاق سے سوئے ہوئے غلطی سے کسی نے ڈالی تھی، ہم نے کہا لگاؤ بھائی آج پھر ماری اگر لگاؤ مرچے، وہ رونے لگی اب نہیں لگاؤ. تو سزا کا تصور تو واقعی ہوتا ہے، اب چھوٹا سا بچہ ہے پیار سے تو وہ نہیں باز آنے کا، اس کے ساتھ مرچ کی ایسوسیشن قائم کی ہے تو اب وہ چھوڑ گئی یاد. تو فین اطاع نہ تم، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، اطاع یوتیو کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، اطاع ہو اطاعنکم جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ان عورتوں نے اطاعت کر لی تمہاری، پھر ان کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں ترجمہ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں مان لیتی ہیں کہنا، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر تم ان پر کوئی گرفت ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. یہاں ایک قابل غور ہے ترجمہ، بغا یا بغی کے دو معنی ہوتے ہیں، زیادتی کرنا بھی، بغا علیہ اس نے اس پر زیادتی کی، اگر یہاں معنی ہے ولا تبغوا علیہن، ان پر زیادتی مت کرو، تو پھر سبیلن کو ماننا پڑے گا بلحاظ، بلحاظ سبیل کے، یعنی سبیل کے معنی تو راستہ ہوتے ہیں لیکن گرفت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو بلحاظ گرفت کرنے کے ان پر زیادتی نہ کرو، سبیلن یعنی بلحاظ کوئی گرفت کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے، یوں معنی بنتا ہے. اور اگر کرے بغا یبغی تلاش کرنا چاہنا، زیادتی کرنا نہ ہو، تو پھر سبیلن سیدھا مفعول میں ہی بن جاتا ہے، ان پر کوئی سبیل نہ ڈھونڈو، یعنی راستہ نہ ڈھونڈو ان پر گرفت کرنے کا. تو یا تو بغا یا بغی، یہ دوسرا معنی ہو کہ ڈھونڈو نہیں، فلا تبغوا علیہن، ان کے خلاف نہ ڈھونڈو کوئی سبیل. اور اگر بغا یا بغی کا معنی کریں زیادتی نہ کرو، کیونکہ یہ بغا علا کے صلے کے ساتھ آتا ہے، تو فلا تبغوا علیہن، ان پر زیادتی نہ کرو، سبیلن کوئی گرفت کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے. پتہ نہیں اردو والوں نے کس طرح کیا ہے، اچھا تلاش کرو لیا نا انہوں نے، گویا کہ زیادتی ان پر نہ کرو یہ نہیں کیا.
ہے
ڈھونڈو تو بغا یب کی میں نے ڈھونڈنا کیا نا چاہنا سرکشی کیونکہ اس صورت میں سبیلن سیدھا مفعول بہی ہو جاتا ہے نا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے اگر ہم کریں ان پر زیادتی نہ کرو فلا تبغوا علیہن سرکشی نہ کرو پھر سبیلن کی نحوی ترکیب کی گنجائش ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ بحال بنائے کیا کریں اس طرح سے وہ سیدھا مفعول بن جاتا ہے سبیل تلاش نہ کرو ان کے خلاف ان اللہ تعالی علی کبیرہ بے شک اللہ تعالی علی اور کبیر ہے علی عین لام واو سے ہے بہت بلند اور کبیر بہت بڑا ہے علی علو سے نکلا ہے یعنی علی من تھا اصل میں جو کہ علی بن وہ بہت بزرگ ہے اس کی بزرگی اور کبریائی کا خیال کرو آیت میں بہت سی تفسیر ہو سکتی ہے بہت سی حکمتیں ہیں کسی اچھی اردو تفسیر میں پڑھ لیں بہرحال ہمارے معاشرے کے مسائل سے اس کا تعلق ہے اتفاق سے ایسے مسائل سے بھی ہے جن پہ آج کل کنٹروورسی زیادہ چلتی ہے لہذا پڑھنا چاہیے وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو ڈر ہو شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ان دونوں کے درمیان مخالفت کا دیکھیے خافا کے بعد ڈائریکٹ مفعول آیا شِقَاق یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ مثلاً وَإِنْ خِفْتَ الشِّقَاقَ یوں کہیں گے ان خف خاف یا خاف کے بعد من نہیں آتا خاف اللہ اللہ سے ڈرے مثلا یوں آتا ہے تو وہ ان خف تم اگر تم ڈرو شکا کا بہن ہما ان دونوں کے درمیان کے جھگڑے سے بہن ہما شکا کا بہن ہما ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ہے ساری شکا کا بین ہما ان کے درمیان جو بات ہے یعنی درمیان ان کا معاملہ اس کے شکاف کا خطرہ ہو شکاف کے لفظ میں نے پھٹ جانے کا ہوتا ہے پھر علیحدگی مخالفت اگر ان دونوں کی مخالفت کا خطرہ ہو تم کو کہ یہ اور ہما کی ضمیر مرد عورت دونوں کے لیے آئی ہے یعنی مرد عورت کے درمیان جھگڑے اور علیحدگی کا خطرہ پیدا ہو جائے فبعثوا پس تم اٹھاؤ یا یہاں مقرر کرو کہ بہنوں میں ہوگا حکم من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم فیصلہ کرنے والا آدمی یا سلوکار کہہ لیجیے حکمن اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ حکم من اہلہ اور اس عورت کے گھر والوں میں سے بھی ایک حکم ایک ان کا آدمی لو ایک ان کا یہ ایک سٹیپ ہے سلو کرانے کے لیے ان یرید اصلاحن اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں گے بھلائی اصلاح کا یہاں یرید کے صیغہ تثنیہ سے کیا مراد ہے ان کی وجہ سے نون تو گرا ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی بی مراد ہو کہ اگر میاں بیوی بی میں ویسے اتفاق سے جھگڑا پیدا ہو گیا ہے اور مقصد دونوں کا ہے اصلاح ہو جائے تو یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وفا کا یوفے کو مطابقت پیدا کر دینا توفیق کا لفظ اسی سے نکلا ہم اردو میں کر سکتے ہیں کہ اللہ موافقت پیدا کرے گا یا توفیق دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی پھر ان کو ان میں موافقت پیدا ہو جائے گی اب یہ جو بینہما کی ضمیر ہے اور یریدا کی تثنیہ کی ضمیر ہے ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے دونوں سے میاں بیوی مراد ہو ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ دونوں حکم مراد ہو کہ اگر وہ دونوں حکم چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہی کرانی ہے یونین کونسل کے چودھریوں کی طرح اپنی سیاست نہ اس میں داخل کرے تو وہ جو وفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سلو کرا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پہلی ضمیر حکموں کے لیے ہو دوسری زوجین کے لیے ہو پہلی زوجین کے لیے ہو دوسری حکمین کے لیے ہو تینوں گنجائشیں موجود ہیں پہلی ایک کے لیے لی جائے دوسری ایک کے لیے تثنیہ کی ضمیر کے جو بھی معنی لیے جائے ہر ایک سے ایک نیا معنی پیدا ہوتا اور وہ ایک معنی دوسرے معنی کی وضاحت کرتا میاں بیوی میں اصل جھگڑا نہیں ہے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے پھر یہ ہوا ہے یرید اصلاح اور حکمین کے بارے میں بھی یہ وہ قانون ہے اس لیے میں یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آئلی قانون میں انہوں نے رکھا ہے کہ جی طلاق نہیں دے گا وہ نوٹس دے گا خاوند اور وہ یونین کونسل میں پیش ہوگا